خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
رب کے شیر ہیں سید الاولیاء متقی پارسا مرتضی، والد شیر علم کے ہیں باپ بلحسن
مرتضی،
والد حسین ہے مرتضی، غمزدوں کا چین ہے
مرتضی،
یعنی مرتضی، ہو کرم ہو عطا
مرتضی،
در پہ آئے ہیں گدا
مرتضی،
بھیک دیجیے شاہ
مرتضی،
درد دل کر عطا
مرتضی،
آل کا واسطہ
مرتضی،
درد دل کر عطا
مرتضی،
آل کا واسطہ
مرتضی،
دو گناہ کی دوا
مرتضی،
مجھ کو نیک دو بنا
مرتضی،
عاشق مصطفیٰ
مرتضی،
ہے خائف خدا
مرتضی،
سید الاولیاء
مرتضی،
متقی پارسا
مرتضی،
دل یقین دلے ہیں
مرتضی،
اپنے رب کے شعر ہیں
مرتضی،
شہر علم کے ہیں باپ
مرتضی،
بلحسن بوتراق
مرتضی،
والد حسین ہیں
مرتضی،
رمضوں کا چین ہے
مرتضی،
یا علی مرتضی
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 مرتضی،
ہو کرم ہو عطا
مرتضی مرتضی،
ہو کرم ہو عطا
مرتضی مرتضی،
در پہ آئے ہیں گدا
مرتضی مرتضی،
بھیک دیجیے شاہ
مرتضی مرتضی،
یا علی مرتضی
مرتضی مرتضی،
یا علی مرتضی
مرتضی
مرتضی، مرتضی 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 مرتضی، یا علی مرتضی 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 مرتضی،
یا علی مرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی شہر ہوں
Yeah.
مدینہ
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 21ویں شب ہے اور اشرہ جنت سے آزادی معاذ اللہ جہنم سے آزادی کے اشرے کی آج پہلی رات ہے اور یہ 21ویں رات حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے اس کی رات 21 رمضان المبارک کو آپ جناب نے جام شہادت نوش کیا تھا. اس ضمن میں کچھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے تعارفاً عرض کروں گا اور کچھ فضائل بھی عرض کروں گا. ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا انہوں نے مذاقن امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے. اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا. آپ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو. کفار ہنس رہے تھے خالی بھوک مارنے سے کیا ہوتا ہے, مگر جب وہ بھکاری ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولتا ہے تو اس میں 1 دینار جگمگا رہا ہے. یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑا درود شریف, حاجتیں روا ہوئی سب اس کی, ہے عجب کیمیا درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی امی جان حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا. حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا. والد نے آپ کا نام علی رکھا. حضور پرنور چھاپے ہوئے یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا. اسد اللہ مانے شیر خدا, اللہ کا شیر. اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا, کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا شیر خدا, اور مولا مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں. آپ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک حبشی غلام جو کہ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتا تھا, شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی. لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا. حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابن القوا رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. ابن القوا نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے حضرت علی کا نام لیا. تو حضرت ابن القوا رحمت اللہ علیہ نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا, پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام بولا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں, انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دونوں کی جب گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضی سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا, پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا. اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ. جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا. یہ تفسیر کبیر جلد ساتویں پیج نمبر 434 کے حوالے سے کرامات شیر خدا جو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے اس سے یہ حکایت آپ نے سنی. مولا علی کی شان نے جو کیا وہ بھی صحیح کیا تھا, اس کو سزا ملنی تھی چوری کا اقبال جرم اس نے کیا تھا, لیکن پھر مولا علی نے اپنی شان بھی ظاہر کر دی, کرامت کا بھی اظہار ہوا اور ان کا ہاتھ کٹا ہوا جڑ گیا چور کا. اللہ اکبر. علی کے تین حروف کی نسبت سے مولا علی کے مزید تین فضائل. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, فاتح خیبر حیدر کرار صاحب ذوالفقار حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو 13 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا وہ تین فضائل کون سے ہیں؟ فرمایا, نمبر ایک, اللہ پاک کے پیارے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ان کے نکاح میں دیا. نمبر دو, ان کی رہائش یعنی حضرت علی کی رہائش اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی, اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے. اور نمبر تین, غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جو کہ اہل بیت کے مدح سرا ہیں, صحابہ اہل بیت کے عاشق ہیں, ہدایت کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں, بحر تسلیم علی میدان میں, بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے, سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے.
بحر تسلیم علی میدان بحر تسلیم علی میدان سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے, سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے.
سبحان اللہ. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک نمایاں ترین وصف یعنی خوبی شجاعت و بہادری ہے, اور اس بہادری کو غیبی تائید بھی حاصل ہے. جیسا کہ ایک روایت میں ہے, جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک غزوے میں کفار بد اتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی, لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی, یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ پاک ہمیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے صدقے بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا نام طاہر ہے, یہ سمبرے آل سے ہوں میں سیالکوٹ سے. سوال یہ ہے کہ پوچھنا تھا کہ اگر جسم میں کوئی خون نکل آئے یا کوئی ایسا کوئی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اگر چوٹ لگ گئی ہے تو اگر خون تھوڑا نکل آیا تو روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا سر؟
خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ
بڑے پیارے پیارے انداز میں حضرت مولا علی شیر خدا کی منقبت بیان کی مدنی منوں نے. مرحبا اللہ سب کو باعمل عالم دین مفتی اسلام بنائے اور حضرت مولا علی کے فیضان سے ان کو ان کے ماں باپ کو اور ہم سبھی کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
আমার নাম মোহাম্মদ ওসমান গনি সাহেব, আমি মুন্সিগঞ্জে থাকি. বাপ্পাদার কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে. অনেক বুড়া লোকেরা বলে রাত্রে বেলা চুল ও নখ কাটা ভালো নয়, এই কথাটি কি সঠিক?
ইসলাম ভাই কা সওয়াল ইয়ে হ্যায় কি হামারে মুরব্বী লোক কেহতে হ্যায় কি রাতো মে নাখুন কাটনা আর বাল কাটনা ইয়ে আচ্ছা নহি, ان کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دے, مدنی پھول ارشاد فرما دے.
ماشاء اللہ. رات کو ناخن کاٹنے میں یا بال کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فتاوی ہندیہ جلد 5 پیج نمبر 358 مانامہ فیضان مدینہ اپریل 2007 کے شمارے میں بڑی پیاری حکایت چھائی ہوئی تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نہایت بہت ہی چہیتے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ, جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے, ان سے عباسی خلیفہ ہارون رشید نے رات میں ناخن تراشنے یعنی کاٹنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جائز ہے. ہارون رشید نے کہا اس پر کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا حدیث پاک میں الخیر لا یؤخر, یعنی بھلائی کے کام میں تاخیر نہ کی جائے, یعنی لیٹ نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام سید سلمان علی تاری ہے, میں دلی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ عرض ہے کہ اگر کچھ لوگ ہماری خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنی خوشیاں اگر منائیں تو ان سے چھپا سکتے ہیں, یا پھر اگر جیسے ہم کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو نہیں بتانا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے.
اب یہ کنفرم کیسے پتا چلے گا کچھ لوگ آپ کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے؟ بعض اوقات وہمات ہوتے ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں, تو ان کا ہی علاج کیا جائے, ورنہ اب عید کے دن خوشی کہاں چھپاؤ گے, اچھے کپڑے بھی نہیں پہنو گے, عید کی نماز کے بعد لوگوں سے عید مبارک بھی نہیں کرو گے, خوشی کا اظہار تو ہے, شادی بھی نہیں کرو گی. جب شادی ایسی خوشی تو چھپ کے کرو گے شادی, تو گزارا نہیں ہوگا, چھپ کر دو. مدینے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اصل شادی تو خوشی تو مدینے کی حاضری ہے, تو خوشیاں چھپانا مشکل ہے. اب ہنسیں گے مسکرائیں گے, ویسے خوشی کے بچہ آئے گا اپنا اولاد ہوئی تو کہاں چھپائیں گے اس کو, ظاہر تو ہو جائے گا. تو یہ کہ خوشی چھپی رہ نہیں سکتی, تو اس لیے اپنا ذہن ہی بنا لیا جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ہمیں وہم ہے کہ وہ سامنے والا ہم سے خوش نہیں ہو رہا. وہم ہوتا بعض اوقات, وسوسے سے پالنے نہیں چاہیے, اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے, اور سبھی کو چاہیے کہ کسی مسلمان کی خوشی پر حسد بھی نہیں کرنی چاہیے, برا بھی نہیں منانا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. خوشی حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت کسی کی خوشی سے ظاہر ہے کہ خوشی تو آپ کی ہے نا, دوسرے کو خوشی ہوئی ضروری تو نہیں ہے نا. اب کسی کی شادی ہو, بارات جا رہی ہو, اچھلتے کودتے خوشیاں مناتے, اب کوئی بوڑھا دیکھے 80-90 سال کا, آپ بولو یہ بھی خوشی میں ہمارے ساتھ یوں یوں کرے تو یہ کیسے کرے گا؟ بےچارہ وہ حسرت سے خالی دیکھے گا, میرے دن تھے جو گزر گئے, اب اس کی باری ہے. تو یہ کہ ہر ایک آدمی ہماری خوشی میں شریک ہو جائے یہ ضروری تو نہیں ہے. یہ الفاظ میں لوگ بولتے ہم بھی آپ کی خوشی میں شریک ہیں, یہ بولتے ہوتے سوچ لینا چاہیے کہ واقعی خوشی کی کیفیت ہے یا نہیں ہے. یا کسی کا انتقال ہو جائے تو بولتے ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں, اب اس کا رونا بند نہیں ہوتا اور آپ کی ہنسی بند نہیں ہوتی, اور آپ بولتے ہیں آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اس سے کھانا نہیں اترا, نوالا نہیں اترتا غم کے مارے, آپ ہیں کہ ڈٹ کے کھا کر آئے ہوئے اور بولتے ہیں ہم آپ کے غم میں بڑے برابر کے شریک ہیں. یہ مطلب اس طرح کی باتیں بار آدمی کو جھوٹ میں ڈال دیتی ہیں, تو بولا ہوا ہے کچھ نہیں. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان شہزاد اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار کسی کو وہ تعزیت املا کروائی لکھوائی, وہ لکھنے والے بھی عالم صاحب تھے, تو انہوں نے لکھی تعزیت, تعزیت نامہ, پھر آپ نے اس کو چیک کرنے کے لیے لیا, تو سائن کرنی ہے تو چیک تو کرنا پڑتا ہے, چاہیے خالی آنکھیں بند کر کے لوگ فارم پر سائنیں کر رہے ہوتے ہیں, چیک کرنا چاہیے, اگر نہیں آتا تو کسی جس نے دیا قابل اعتماد آدمی کو دکھا دے, پوچھتے کوئی یار اس میں کوئی ایسی کمزور بات تو نہیں, یا پڑھ کے سنا دے کہ آپ سائن کر رہے ہیں اس پر, یہ میری طرف سے. تو خیر, تو یہ اپنے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے اس کو چیک کیا, اس میں لکھا تھا کہ آپ کے فلاں یعنی سمجھو گے آپ کے والد کے انتقال پر مجھے بہت افسوس ہوا. یہ عام ہو رہے ہیں اس میں, تو ہم تو سمجھتے ہیں نو پرابلم, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بلکہ ہم تو بولتے بہت ہی افسوس ہوا. تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ تو ولی اللہ تھے اور صاحب تقویٰ تھے, آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ بہت کاٹ دو اور یہ رہنے دو کہ افسوس ہوا. یہاں یہ سیکھنے کو ملا کہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات پر افسوس ضرور ہوا تھا, لیکن اتنا افسوس نہیں ہوا تھا جس کو یہ کہا جائے کہ بہت افسوس ہوا, اور ہم تو بہت مزہ آیا, بہت اچھا تھا, بہت خوش ہوں آپ سے, میں بہت خوش ہوں, بہت سر درد کر رہا ہے, بہت بخار ہے, بہت سستی ہو رہی ہے, یہ لفظ بہت ہمارا یعنی کہ محاورہ ہے, ہماری گفتگو کا حصہ ہے, اور ہمیں یہ بالکل بھی شعور نہیں ہوتا کہ لفظ بہت کہاں بولنا اور کہاں نہیں بولنا. اچھا میں تو تعزیتیں کرتا رہتا ہوں نا, میں لفظ افسوس بھی عام طور پہ نہیں بولتا, یا کسی کا بیمار پر جب ہوتا تو بولتا ہوں, دکھ ہوا مجھے, افسوس ہوا مجھے, آپ سے ہمدردی ہے, یا مجھے واقعی یعنی کہ جب کیفیت ہوتی ہے مجھے بہت افسوس ہوا, اچھا آپ کا جوان بیٹا اس طرح حادثے کا شکار ہو گیا وغیرہ, یعنی کہ لفظ بہت بولنے پر بھی احتیاط کرنی ہے, افسوس بولنے پر بھی احتیاط کرنی ہے, ورنہ میں خالی دعا دے دیتا ہوں صبر کی تلقین کر, لفظ افسوس جب کیفیت ہی نہیں, اب روز جو اتنے سارے مریضوں کا اور مطلب ہوتا ہے واسطہ, اور کتنے تعزیتیں کرنی ہوتی ہے ڈیلی تقریباً, تو اس میں اب آدمی مطلب افسوس کی کیفیت عام طور پہ رہتی نہیں, اب گورکن جو ہوتا ہے اب اس کو افسوس ہوگا, خوشی ہوگی کسی کی موت پر جب گا کے جائے گا میت لے کر, دفنانا ہے تو پیسے ملیں گے, قبر کھودنے کے پیسے ملتے ہیں نا, تو اب یہ بولے گا مجھے بہت افسوس ہوا تو کیسے جمے گا نہیں, تو چپ چاپ اللہ مغفرت کرے, خدا لٹا کر خود, تو اس کا تو کارو دل میں تو خوشی عین ممکن ہے خوشی ہوتی ہو, اب ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھے ارے آپ کو اتنا تیز بخار ہے, بہت افسوس ہوا, تو ڈاکٹر صاحب خیر آپ فیس تو نہیں لیں گے, آپ کو بہت افسوس ہوا, اب یہ دوا فری دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, اب یہ قابل غور ہوگا, پھر جب بہت افسوس ہو اور ڈاکٹر صاحب فیس بھی پوری لیں اور بالکل یعنی چھری بھی کند چھری سے ذبح کر دیں, بولے بہت افسوس ہوا, تو یہ جمے گا نہیں نا, ڈاکٹر صاحب سب بولتے بھی نہیں عام طور پہ, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, تو اس لیے وہ جو دل کی کیفیت ہو زیادہ زیادہ وہی زبان سے آئے, زبان پر آئے, ورنہ یہ کہ آدمی اپنی زبان کو سنبھالے کہ قیامت کے دن ایک ایک حرف کا حساب, ایک ایک لفظ کا حساب ہے, ہم دے نہیں سکیں گے حساب, اللہ کریم سچے نبی کے صدقے میں, سچے علی کے صدقے میں, سچے صحابہ کے صدقے میں, یہ سارے صحابہ سچے ہیں, سچے اولیاء کے صدقے میں, سچے اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم کو سچا بنا دے اور سچوں کے ساتھ کر دے, کہ سچے قرآن میں سچے رب کا کلام ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو الحمدللہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولا کریں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اچھا ڈاکٹر کو یا گورکن کو اگرچہ جس افسوس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس طرح کی اگر اس کی کیفیت نہ بھی بنے, تو اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہے گا کہ بیمار ہو گیا ہوں یا سخت بخار ہے اس کو یا ایسی کوئی بیماری ہے, تو ڈاکٹر اپنی باڈی لینگویج سے اس کو یہ تاثر تو دے نا کہ مطلب اس کو لگے گا ڈاکٹر کو بھی تھوڑا سا فیل ہوا ہے, کیا لگتا ہے؟
خوشی کا اظہار نہ ہونے دیں.
خوشی کا اظہار نہ ہو.
گاہک ہے نا, اب مالدار گاہک آیا پرائیویٹ میں, ڈاکٹر بھی بعض وقت فیس بندہ دیکھ کر لے رہے ہوتے ہیں, بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ اب تو 1500-2000-3000 خالی دیکھنے کی فیس لیتے ہوں گے. اب ایسا گاہک آئے, بھلے وہ بےچارا وہ کانپتا ہوا بخار میں آئے, وہ دے گا 3000 روپے, تب ڈاکٹر کو افسوس ہو. یہ ذرا ہے مشکل, ڈاکٹر سے افسوس کا مطالبہ کرنا بھی نہیں چاہیے. 3000 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہاں تو اب یہ کہ ایسی صورت میں یا آپریشن کا گاہک آ جائے, کیس بولوں گاہک بولوں, گاہک آ جائے آپریشن کا اور وہ کیس بھی 1.5-2 لاکھ سے کم نہ ہو, ایسا آپریشن ہو, اب ڈاکٹر کو بولو گے آپ ذرا اظہار افسوس کرنا, ہو نہیں پائے گا, مسکراہٹ پھیل گئی تو منہ پہ تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا ذرا. اس لیے چھیڑا ہوا نہیں ڈاکٹر کو, اور ڈاکٹر کو بھی اپنے دل پر قابو رکھنا چاہیے. خوشی کا اظہار, یار یہ ماہر ہوتے ہیں, خوشی کا اظہار تو نہیں ہونے دیتے ہوں گے لیکن نارمل ہوتے ہوں گے ان کو, وہ نارمل ہوتے ہی اپنے ڈاکٹروں کے پاس کس کو واسطہ نہیں پڑتا, سب کو پڑتا, مجھے بھی پڑا ہے. ہاں اگر واقعی ڈاکٹر کو افسوس ہو تو اظہار افسوس کرنے میں پھر حرج نہیں ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرے اہل سنت سے عرض ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم کے صدقے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر.
میٹھے میٹھے مرشد امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی غیر سید بچے نے 2.5 سال کے اندر کسی سادات کرام کے اسلامی بہن کا دودھ پی لیا ہو تو کیا وہ رشتہ جو ہوگا دودھ کا, اس میں جو اس کی اولاد پھر ہوگی, کیا وہ سید کہلائے گی اور ان کو پھر زکاۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر.
وہ سید نہیں کہلائے گی, سیدہ کا دودھ پینے سے بچہ جو ہے وہ اس کا بیٹا تو ہو گیا عورت کا, اور رضائی بیٹا دودھ کے رشتے کا بیٹا ہوا, جبکہ 30 ماہ اسلامی حساب سے 30 ماہ کے اندر اندر اس نے دودھ پی لیا. اچھا پھر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں بھی 30 ماہ کا قرآن کریم میں, تاہم یہ کہ وہ اس کا فقہی یعنی کہ بہار شریف میں یہ لکھا ہے کہ 30 ماہ نا قرآن کریم میں مدت.
اصل میں وہ حمل اور ساتھ میں دودھ پلانے کی مدت دونوں ہیں.
اچھا
حملہ وفصالہ 30 شہرہ, کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 ماہ, تو اسی لیے امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ حمل کی جو کم از کم مدت ہوتی ہے وہ 6 ماہ ہوتی ہے, تو 6 ماہ اس میں گئے اور 2 سال جو ہے وہ دودھ چھڑانے کی مدت کے اندر گئے, تو امام اعظم کا موقف یہی ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں ابھی.
تو وہ 30 ماہ اسلامی حساب سے ہجری سن کے حساب سے 30 مہینے کے اندر اندر دودھ پی لیا تو وہ اس کا دودھ کے رشتے کا بیٹا تو ہو گیا, لیکن 30 ماہ تک دودھ پلانا, یہ ذرا سن لیجیے کہ اسلامی حساب سے 2 سال تک دودھ کی مدت ہے, 2 سال کے اوپر ایک دن بھی اوپر ہو گیا جسے, تو اب دودھ پلانا یہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے. اگرچہ وہ 30 ماہ کے اندر اندر پینے سے وہ رشتہ قائم ہو گیا دودھ کا, لیکن پلانا جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ان کا ایک سوال بھی ہم چلا رہے ہیں.
بابا جی ایک بات تو بتائیں, حضرت علی کب مسلمان ہوئے؟
سبحان اللہ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کب ایمان لے آئے حضرت علی؟ بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اس وقت آپ کی عمر صرف 10 سال تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا ہر قسم کے ڈرائیور کو قصر نماز پڑھنی ہوگی؟
ڈرائیور وہی جو مسافر شریف مسافر کے احکام ہیں تو ڈرائیور کو لاگو تو پڑیں گے نا. 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے لیے وہ اس نے سفر اختیار کیا تو جب اپنی بستی سے وہ باہر نکلا تو اب یہ کہ یہ قصر نماز پڑے گا. اور اب یہ ڈرائیور تو 15 دن یا اس سے زیادہ رکتے نہیں ہیں, یہ تو آنا جانا کرتے رہتے ہیں. تو اپنی بستی میں جب تک یہ داخل نہیں ہوتا یہ بھلے پوری دنیا گھومتا رہے, ایک ایک دن, دو دو دن, تین تین دن, یہ مسافر ہی رہے گا. ایسا ہی ہے.
اصل میں یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں یہ جا رہا ہے مسافر ہونے کے لیے کہ ایک ساتھ مستقل اس کی اتنے سفر کی نیت ہو. اگر درمیان میں ٹھہر ٹھہر کے گیا, مثال کے طور پہ ڈرائیور ہے, اس کا ارادہ ہے کہ پہلے میں نوری آباد میں جاؤں گا جو 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, پھر اس کا ذہن تھا کہ وہاں سے پھر میں حیدرآباد جاؤں گا جو کم اب مدت فرق ہو جائے گا, تو اس طرح وہ جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر جو احکام ہے مسافر کے وہ نہیں ہوں گے, کیونکہ جب وہ 90 کلومیٹر کے اندر اندر گیا تو اس صورت میں وہی مقیم کے احکام اس پر ہوں گے. تو مستقل ایک ساتھ 92 کلومیٹر کا سفر ہونا ضروری ہے.
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 743 مسئلہ نمبر 15 مسافر کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن کا ارادہ متصل سفر کا ہو. اگر یوں ارادہ کیا کہ مثلا 2 دن کی راہ پر پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے وہ کر کے پھر 1 دن کی راہ جاؤں گا, تو یہ 3 دن کی راہ کا متصل یعنی بالکل کنٹینیو ارادہ نہ ہوا, مسافر نہ ہوا. تو اب 3 دن کی راہ یہ پرانا حساب ہے, یہ 92 کلومیٹر تقریباً 92 کلومیٹر بنتے ہیں 3 دن کی راہ کے, یا 57 میل 3 فرلانگ.
اصل میں جو ہے وہ اس میں علل اتصال کا تذکرہ نہیں ہوا.
جی جی,
باقی تو صحیح تھا. اب یہ کہ 3 دن کے مسافر جب اپنا علل اتصال,
یہ نہیں عوام سمجھے گا نہیں یہ جزئیے میں. 3 دن میں تو پوری دنیا کا چکر گھوم کے اپنے شہر میں آ سکتا ہے. ہاں 3 دن میں کینیڈا چھیڑا ہے, سرا ہے دنیا کا, اس کا سفر 1.5 دن یا اتنے کا ہے, کچھ 1 دن یا 1.5 دن کا. لیکن یہ کیا وہ جگہ جگہ اسٹے کرے گا بھائی جیسے اگر علل اتصال کینیڈا جائے تو میرا خیال ہے وہ دنیا کا پورا چکر لگا کے 3 دن میں, بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے شہر میں آ سکتا. اب تو اس سے فاسٹ سواریاں آ گئی ہیں. مت پوچھو بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بھی کافی لوگ مرد عورت ہوم کوارنٹائن ہیں, ایک کمرے میں بند ہے, کیا اس میں اعتکاف کی نیت اگر کر لیں تو ان کا اعتکاف ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں.
کوارنٹائن, ہاں, یعنی ایک کمرے میں بند ہیں. یہ اس میں کمرے میں بند ہونا کھلا ہونا نہیں ہے, مسجد بیت ہونا ضروری ہے. یعنی گھر میں, یعنی مسجد بیت کی نیت کر لی, جیسے اب اپنے ہی گھر میں یہ بند ہیں اور عورتیں, مرد کا تو کمرے میں نہیں ہوگی اعتکاف نہیں ہوتا, اس کا مسجد ہونا ضروری ہے. عورتوں نے اگر یہ قرنطینہ میں ہیں اور نیت کر لیتی ہیں 20ویں روزے کا سورج غروب ہوتے ہو وقت وہ اعتکاف کی نیت سے اپنی مسجد بیت میں ہیں تو اعتکاف شروع ہو گیا. تو مسجد بیت کی نیت نہیں کی تھی تو اب بھی کر سکتے ہیں, جبکہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے کی ہو کہ میں اس کو مسجد بیت کی نیت کرتی ہوں اور اب وہ اعتکاف کی نیت کر لے, پھر سورج ڈوب چکا تو ابھی اعتکاف شروع ہو گیا اس کا 10 دن کا, یہ آخری اشارے کا. اچھا, اب کسی جگہ مسجد بیت ہے, جیسے کسی کے گھر میں بڑا کمرہ ہے مسجد بیت ہے, تو گھر کی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب بھی اس میں اعتکاف کر سکتی ہیں دس دن کے لیے، یا کوئی اڑوس پڑوس سے آ گئی، کوئی صاحبین دوسری آ گئی، اور وہاں اگر وہ اس کے مسجد بیت میں کسی کے گھر میں جو مسجد بیت ہے اس میں اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تاہم یہ کہ ایسے موقع پر پردے کا بڑا خیال رکھنا ہوا کہ دوسرے کے گھر میں جا کر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے افراد جو ہیں اس کا جوان بیٹا اندر آ جاتا ہو، بچوں کے ابو اندر آ جاتے ہوں اور بے پردگی کا سامان ہو، تو وہ پھر بھی اعتکاف جیسے درست ہوا، لیکن پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بدنگاہی کے اور دیگر بے پردگیوں کے گناہ جو اس سے زیادہ خطرناک ہیں. اعتکاف کا ثواب تو اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ گناہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کسی کے گھر اعتکاف کرنے جائے تو 112 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ وہاں بالکل بھی بے پردگی کا شبہ بھی نہ ہو، تب جا کر کوئی ترکیب بنے تو بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گھر میں جو کمرے میں جیسے اعتکاف کیا نا، جس کمرے میں مسجد بیت ہے، تو اس یہ مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں فنا مسجد نہیں ہوتی، تو بے شک وہ اٹیج بات ہے اس کمرے میں، تو وہ جو باتھ روم ہے یا واش روم ہے یہ خارج مسجد ہے. تو اب اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے نہیں جا سکتی، یعنی ویسے غسل کرنا تو نہیں جا سکتی، اور کھانے کے لیے ہاتھ دھونے اس کے لیے بھی نہیں جا سکتی کہ خارج مسجد ہے نا یہ تو، اور ویسے کسی کام کے لیے ہاتھ دھوئے یا کپڑے دھوئے یا رومال دھونے چلی گئی، تولیہ دھونے چلی گئی، تو یہ سب اعتکاف ختم کرنے والے کام ہیں، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا. اس کو جو بھی ہاتھ دھونا ہے کرنا، کوئی لوٹا رکھ لے، کتنی لکڑی، اب تو کولر اچھے اچھے آتے ہیں، یہ گھر میں رکھ لے، نیچے کو بالٹی رکھ لے اس میں ہاتھ دھو لے، اسی میں رومال دھو لے، اسی میں جو کرنا ہے وہ کر لے، وہ بس خارج مسجد ہے. باہر نکلنا حاجت تبعی ہے یا حاجت شرعی ہے، یہ دو صورتیں ہوتی ہیں معتکف کے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت کی.
یعنی آپ کا مطلب یہ کہ اسی اسلامی بہن کھانا کھا کر جیسے مغرب کے بعد یا سحری میں سے کھانا کھایا، تو کھانا کھا کر یہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی باتھ روم میں نہیں جا سکتی،
گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بھلے بھول کر گئی تب بھی، کیونکہ اصل مسجد بیت میں فنا مسجد نہیں ہے. جیسے عام ہمارے یہاں مسجدوں میں جو مسجد کی ضرورت کے لیے جگہ ہوتی ہیں ان کو فنا مسجد بولتے ہیں، تو یہ مسجد سے متصل ہوتی ہیں ملی ہوئی، تو ان کو فنا مسجد بولتے ہیں جبکہ ہیں مسجد کی ضرورت کے لیے. اور فنا مسجد سے جو متصل یعنی ملی ہوئی ایسی جگہیں جن جو مسجد کی ضرورت کی نہیں ہوتی لیکن ہوتی اسی مسجد کی مطلب یعنی عمارت میں یا فرش پر یا زمین پر، تو اس کو بولتے خارج مسجد. تو معتکف بھی جو مسجد کا معتکف ہے اسلامی بھائی، وہ بھی خارج مسجد تو نہیں جا سکتا، لیکن اعتکاف میں فنا مسجد میں جا سکتا ہے، بلا ضرورت بھی جا سکتا ہے، اعتکاف اس کا ٹوٹے گا نہیں. تو اس طرح یہ ہاتھ دھونے کے لیے جا سکتا ہے اسلامی بھائی فنا مسجد میں، اگر واش روم ہے یا مام ہے یا نل ہے یا وضو خانہ، یہ خود فنا مسجد میں ہوتا ہے، لیکن اسلامی بہن کے لیے یہ مسئلہ تھوڑا ہے. تو مسجد جیسے آداب نہیں ہے نا، ہم یعنی کہ مسجد میں یہ تھوڑی بولیں گے صابن سے ہاتھ دھو لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صابن سے ہاتھ تو دھو سکتا ہے لیکن چھینٹے اڑائے گا، ٹنکیاں رکھیں گے دھونے کے لیے تو چھینٹے اڑائیں گے، پان کی تھوکیاں کر کے لال کر دیں گے مسجد میں رکھیں گے تو. تو اس لیے وہ اسلامی بہن اگر گھر میں وہاں کوئی رکھا ہوا اگالدان رکھا ہوا یا ہاتھ دھو رہی ہے اس میں صابن بھی ہے چھینٹے بھی اگر فرش پر اڑ بھی گئے تو وہ مسئلہ نہیں ہے جو مسجد کا ہے، لیکن اس کا بھی احترام کرنا ہوگا مسجد بیت کا، اس کو صاف صفائی وغیرہ کرنی چاہیے، لیکن وہ جو ہو گیا تو اس پہ گناہ نہیں کہیں گے، لیکن فرش مسجد کی تو بہت زیادہ مطلب اہمیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہما کی ایک بار ملاقات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے. حضرت مولا علی نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی المرتضیٰ تحریری اجازت نامہ دیں گے. یہ سن کر حضرت مولا علی بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے بیان کردہ خوشخبری نہ سناؤں؟ کہ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط سے گزرنے کا تحریری اجازت نامہ اسی کو ملے گا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج 1442 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی 21 شب ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عرس ہم نے کیا ہے الحمدللہ اور کچھ مختصر سے نیاز بھی کی ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد. سوال یہ آیا ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھنے کی نیت کی اور کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو کیا گناہگار ہوں گے؟
نیت کی نیت کا ثواب بلکہ ملے گا اگر نہیں بھی پڑھ سکے تو. نیت کرتے وقت نیت پکی تھی, نیت کا ثواب ملے گا, گناہ نہیں ملے گا.
اب سوال تھوڑا فیملی سے تعلق رکھتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 3 بھابیاں ہیں, لڑتی رہتی ہیں, ابو بھی سمجھاتے ہیں نہیں سمجھتی ہے, لڑائی شروع رہتی ہے. اب لگتا ہی ہے کہ ان کو الگ ہونا ہے, کیا کریں؟
تو بھابیاں آپس میں لڑیں تو الگ کا سامان ہو, یہ تو پھر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو, جان جان کے لڑیں گے, سونی قضیہ جس کو بولتے. بہرحال یہ کہ وہ بھابیوں کی لڑائی کا تو یہ شد کمی ہوتا ہے کہ آپس میں لڑیں, لڑتی ہیں. اس میں ایک وہ کہ ایک سے ساس زیادہ محبت کرتی ہو, وہ شریف ہو, زیادہ خدمت کرتی ہو, دوسری تھوڑی کمزور ہو, اس لیے وہ محبت کم ملتی ہو تو یوں بھی آپس میں کچھ ترکیب آؤٹ ہوتی ہو, کچھ کہہ نہیں سکتے یا جو بھی وجہ ہو. بہرحال کہ لڑائی معاف کرو, اپنا دل صاف کرو, رمضان کا مہینہ ہے, لڑنا نہیں چاہیے. اب یہ کہ جس نے سوال کیا اور اگر یہ بھابھیوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے بارے میں سوال ہے کہ 3 بھابھیاں ہر گھر میں ہوتی نہیں ہیں, ان کی آواز بھی پہچانی جاتی ہوگی, یہ یا تو پھر یہ کہ پھر چڑھائی کا رخ بھابھی پر یہ بولنے والے کی طرف نہ ہو جائے, ناراض نہ ہو جائے.
یہ جو سوال جیسے آیا بھابھیوں والا, اس میں سسر اپنی بہو کو سمجھائے, اس سے بہتر یہ نہیں ہوتا کہ سسر و باپ اپنے بیٹوں کو سمجھائے؟ تھوڑا سا ایک موبا ہوتا ہے سسر اور بہو کے درمیان, تو اگر یہ سسر ڈائریکٹلی بہو سے سمجھانے کی کوشش کرے, اس میں ایک آدھ دن تو شاید وہ توجہ سے سنے بھی یا کچھ ہو, لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ اگر وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائے کہ یار تمہاری بیویاں ہیں, ذرا دیکھو یار گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے, اور وہاں کچھ ایسی کوئی اچھی صورت بنا لی جائے, یہ آپ کو نہیں دیتا کہ زیادہ بہتر ہے؟
کچھ کہہ نہیں سکتے سل, بیٹے ہیں بچے ہیں باپ کی اتنی نہیں سنتے عام طور پہ, کہ باپ بولتا رہتا بولتا رہتا تو ایک سن نکال دیا تو وہ ابو تو بولتے رہتے ہیں بےچاری کیا کرے, سامنے والی نے اس کو اتنا بولا تو وہ مطلب سسر بولے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا محبے کی وجہ سے وقار کی وجہ سے سمجھ لے, لیکن سسر بھی ایسا ہونا پورا وقار ہونا. تو اصل گھروں کے ماحول عام طور پہ اتنے رف ہوتے ہیں کہ وہ کہ سمجھانا ایک فن ہے, حکیمانہ انداز شفقت بھرا انداز ہو تو سمجھنے والے کو سمجھ میں زیادہ آتا ہے, جارحانہ انداز بلا بولی اور رڑا رڑی شور شرابے جو گھروں میں ہوتے ہیں تو اس میں کون کیسے سمجھے ماحول. شاید اگر کہوں کہ اکثر تو اکثر ایسا ہوتا ہوگا گھروں میں مار داڑ ہوتی ہوگی, جنگ عظیم چھڑی رہتی ہے, ذہن نہیں ہے نا مذہبی ذہن تو اتنا ہوتا نہیں ہے لوگوں کا, نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن ذہن نہیں ہوتا, رفنیس بہت ہے, انداز سمجھانے کا جارحانہ ہوگا تو سمجھنا مشکل, حکیمانہ شفقت بھرا پیار بھرا اور توجہ سے اس کی بات وہ بولے گی, میں آپ مجھے بول رہے ہیں اب میری سنے بھی ہے چپ کر بدتمیز سامنے بولتی ہے, میں ایک بار کہہ دیا کہ لڑائی مت کر اب وہ کہاں لڑائی چھوڑے گی یار, اس کو اس کی بیچاری کی سنی نہیں گئی کہ لڑائی میں نہیں کرتی وہ کرتی ہے, وہ یہ کہنا چاہتی ہے اور دلائل دینا چاہتی ہے آپ تو سنی نہیں رہے.
سسر کی جو معلومات ہیں جو سسر صاحب ہیں ان کا جو معلومات کا جو ذریعہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہو ہو, اس کی معلومات کا ذریعہ اس کی اپنی والی ہے یا اس کی اپنی بیٹی ہوگی, تو وہ یا تو اپنی بیٹی کی سن کر ذہن بنا رہا ہے کہ میری بہو ایسی ہیں, یا وہ اپنے گھر والے جو ہیں اس کے بچوں کی امی ہیں اس کی بیوی جو ہے یعنی ان کی ساس اس کی سن کے ذہن بنا رہا ہے اور یہ یقین کر رہا ہے کہ مجھے یہ جو تو کہہ رہی ہیں, حالانکہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت گزارا ہے وہ سب پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میرے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں سب کیا ہے, تو ایسے موقع پر کیونکہ یہ بہت اہم فرد ہے گھر کا جو اس کو کہتے ہیں جناب مسٹر سسر صاحب, تو اس کو مطلب اپنی جو پوزیشن کو لے کر جو چلنا ہے نا
ایس ایچ او ساس
ہاں, مگر وہ تو دے دیا, مسئلہ تو یہ نا کہ گھر کا سارا نظام اس کے سپرد کر دیا تو اب یہ بےچارا ہاتھ پیر جھٹک کے بیٹھ گیا, لیکن اس کی معلومات کا ذریعہ تو ضروری کہ اس نے اپنے ساری بہوؤں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہو.
بیٹا بھی بول سکتا ہے کہ میری بیوی کو یہ دونوں تنگ کرتی ہیں آپ ذرا سمجھائیے, اور پھر اب یہ کہ اتنا ڈیپ جائے کون کہ تنگ کون کس کو کرتی ہے, ہو سکتا ہے جو شکایت کر رہا ہے اس کی بیوی تنگ کرتی ہو اور اس بیوی نے بھی اپنے شوہر کو جو بولا یہ شوہر کو پتا, یہ تو کام دھندے پہ سے آتا ہے تو یہ شکایت کا پلندہ لے کر حاضر ہوتی ہے, تو وہ کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے.
یہ ہے بابا بہت اہم مسئلہ, میری چند بھائیوں سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا یار جب ہم الگ رہتے تھے نا تو ٹھیک تھا لیکن ساتھ رہنے کے بعد جو ہے نا ہمارا مسئلہ.
مگر یہ علاج ساس سسر کی سمجھ میں نہیں آئے گا, ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے بچوں کو ہم سے چھین رہے ہیں الگ کروا رہے ہیں.
نہیں الگ
بولا بھائی,
نہیں میں اس کا کہہ رہا ہوں, میں اس سے ریلیٹڈ بات نہیں کر رہا
جی,
میں اس سے الگ کہہ رہا ہوں کہ وہ جب ساتھ ہوئے نا تو بس وہی کہ وہ جو ان سب کی جو بیویاں تھیں نا یہ راتوں کو یا دن میں یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مسئلہ ہوتا تھا, بچوں کی کہانیاں اس کی کہانی اس کی کہانیاں سناتی تھی, تو اگر یہ گھر میں جو جس طرف میں آ رہا تھا اگر اس طرح کے گھر کچھ غیبت سے بچنے کا چگلی سے بچنے کا تہمتوں سے بچنے کا حق پر رہتے ہوئے جھگڑا ترک کرنے کے تعلق سے اگر وہاں پر اس طرح کے درس شروع کیے جائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ شاید فرق پڑے گا پردے کی رعایت کے ساتھ کچھ درس کا سلسلہ شروع ہو؟
یا بس وہ اب یہ تین بھابھیوں دیوروں اور بنیویوں اور یہ دامادوں اور سب کے مطلب پردوں کے بھی مسائل ہیں نا, بہت کہنے مسائل تو بہت ہی ہیں, مسائلستان ہے گھر جو ہے نا, تو یہ کہ وہ آپ نے کہا نا جیسے الگ رہتے تھے پھر مکس ہو گئے تو اب لڑائی شروع ہوئی, یہ تو میں مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم لوگ کو مہمان ہے نا, تو مہمان برادری ہم نے بہت پہلے سے سنا ہوا ہے کہ کتیانہ باٹوا برادری یہ بھی ایک مہمانوں میں مشہور برادری ہیں, ہمارا گاؤں کتیانہ جس کا ٹرین میں اسٹیشن بھی نہیں تھا, تو وہ اور یہ جو صاحب آپ کو اسکرین پر میرے علاوہ نظر آتے رہتے ہیں مسکرا رہے ہیں, یہ بانٹوے گئے ہیں. تو ان کی بھی برادری مشہور ہے, ان کی برادری میں طلاق کم ہوتی ہے, یہ ہم سنتے تھے. ان کی برادری میں طلاق کم ہوتی ہے, کتیانہ برادری میں, ہماری برادری میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. اس کا سبب یہ بتایا جاتا تھا کہ بانٹوے والے شادی کر کے الگ رہتے ہیں, کیوں لڑائی زیادہ تر ساس بہو کی ہوتی ہوگی, نن ساس بہو, تو وہ پھر تنگ آ کر پھر الگ کا جھگڑا, پھر الگ کے لیے پیسے کا سے لائیں وغیرہ وغیرہ, تو طلاق ہے. وہ بانٹوا میں جھگڑے ہوتے نہیں تھے, جب رہتے ہی لگتے نعرہ بس باس نہ بجے بانسری, کبھی کبھی ملنے جائے ساتھ سے تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے اس میں لڑائی کا چانس کتنا. یہ ہے حکمت کی بات. اب کرنٹ پوزیشن مجھے نہیں پتا, یہ سنتے تھے ہم. اب ہو سکتا ہے بانٹوے والے بھی گھر میں ساتھ رہتے ہوں تو کہہ نہیں سکتے, اور یہ پھر ان میں بھی پھر وہ مسائل بڑھ گئے.
الگ ہونے کا رجحان تو یہاں بھی ہے. اصل میں آپ جو کتیانہ کمیونٹی تھی نا, وہ اس کی شادی تھوڑی سستی ہوتی تھی, بٹوا کمیونٹی کی شادی بہت مہنگی ہوتی تھی.
تو بٹوا والے مالدار ہوں گے,
مالدار نہیں بابا,
نوکری پر
لڑکی والوں کو گھر دینا پڑتا تھا نا. اس میں ہماری برادری میں جہیز اور یہ گھر اور گھر سامان اس کے بھی جھگڑے کم نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ ابھی حال ہی میں میری کچھ اس طرح کی برادری والوں سے ملاقات ہوئی تھی, یہ رجحان اب بھی ہے جو آپ فرما رہے نا ریشو, کہ یہ ہے. اور جو الگ ہونے کے تعلق سے یہ چیزیں تھیں, دو تین کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اسی منوان پر بات چلی تھی, تو یہی تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہے تو صحیح, اب مسائل کہاں نہیں ہے,
مسائل کہاں نہیں. لیکن ایک پلس کتیانے والوں کا میں بتاؤں گا, میری قوم ہے یار, مجھے ناراض نہ ہو جائے, ان میں عاشقان رسول کی تعداد زیادہ ہم سنتے تھے.
19 مسجدیں ہمارے کتیانے,
پیر فقیروں کو ماننے والے, غوث پاک کو ماننے والے زیادہ. اب آگے کچھ نہیں بولتا.
رائے خدا میں دینے والے,
رائے خدا میں تو دینے کے لیے پیسے چاہیے, بھٹو والے مالدار.
کتیان آپ کو
کتیانے میں ٹھیک ہے مالدار ہیں, وہ بھٹوے والوں میں زیادہ شاید مالدار
نہیں, مگر کتیانہ والے یہی سنا کہ زیادہ آپ کو جو ملیں گے.
نہیں ظاہر ہے کہ الحمدللہ ہم بھی مالدار ہیں, ہم کتیانے والے. میں بڑا امیر ہوں, کبیر ہوں, پھر وہ شعر سناتا ہوں, میں بہت بڑا مالدار ہوں الحمدللہ. تاہم یہ کہ وہ یہ فرق جو میں نے بتایا نا کتیانہ اور بٹوا کا,
جی
عاشقان رسول, مزارت اولیاء کی حاضریاں اور بس وہ مدینہ مدینہ کرنے والے, کتیانے والوں میں زیادہ.
وہ جو مزہ شیو جہاں پتھر تیرتا ہے,
یہ بھی ہمارے گاؤں میں
کتیانہ میں,
آپ کے گاؤں میں کتیانہ میں, نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا کتیانہ. پیدا تو میں کراچی کا ہوں, پیدائش ہماری میری بھی, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں ابراہیم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ شاہ یہ نام تھا, بہرحال بخاری پیر کی درگاہ شاید یہ بولتے تھے وہاں پتھر. اور اس کے ہمارے ہم یہ مدنی مذاکرے میں اسکرین پر تصویریں دکھائی گئی ہے, پتھر باقاعدہ تیرتا ہے.
ہمارے اسلام بھائی وہاں کے جو ہیں خاص آپ کی محبت میں, آپ کے وہ
پرانا گھر تلاش کر رہے تھے, دیکھنے گئے تھے, اور مطلب یہ کہ ہمارا گھر رسول واڑی, یہ سنا تھا رسول واڑی میں ہمارے آبا اجداد یا میری ماں باپ دادا وغیرہ وہاں رہتے تھے, یہ کوئی علاقہ تھا رسول واڑی. اب میں نے تو دیکھا ہی نہیں, اب ہمارا گھر پتا کیسے چلے. وہ تو بےچارے وہ لوٹ پیٹ کر جب پارٹیشن ہوا نا تو لوٹ مار لگی ہوئی تھی, تو لوٹ پیٹ کر جان بچا کر یہ الحمدللہ نکل آئے, اور حیدرآباد میں انہوں نے اتارا لیا اپنا, سندھ کے حیدرآباد میں, اور پھر میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں.
30-40 دن رکے تھے حیدرآباد.
اچھا 30-40 دن حیدرآباد رکے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
معتکف کسی اور مسجد میں جمعہ پڑھ سکتا ہے, کیونکہ جس مسجد نے اعتکاف کیا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا.
جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر دوسری مسجد میں جمعے کے لیے جا سکتا ہے, اپنے یہاں سنتیں پڑھ کے وہاں خطبہ وہاں سنے اور جمعے کے فرض پڑھ کے واپس لوٹ آ جائے اور اپنے یہاں سنتیں پڑھے. احتیاط کرنی ہے اس کو, وہاں بلا وجہ رکنا نہیں ہے, لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرنی, نہ اس طرح جائے اور آ جائے جمعہ پڑھ کے.
یہ کہنا کیسا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا؟
شاید حدیث شریف ہے, حدیث پاک ہے.
ارحمو من فی الارضی یرحمو من فی السمائی، یعنی جو آسمان کا مالک ہے وہ تم پر رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو.
اس سے بعض اوقات تھوڑا یوں بدل کے بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اوپر والا تم پر رحم کرے گا. یہ کبھی کبھی اس طرح سنا ہے میں نے،
تم نیچے والے پر رحم کرو وہ اوپر والا تم پر رحم کرے گا. ہے تو یہ اگر اس طرح نعوذ باللہ یہ ہے کہ نیت کہ اوپر گھر ہے اللہ کا، تو اللہ پاک کا گھر ماننا اس طرح کے اوپر گھر ہے اس کا ڈائریکشن ماننا یہ تو کفر ہے. لیکن یہاں یہ نیت پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی سے، اس جملے کو کیا کریں؟
اس کی اجازت تو نہیں ہے برال، وہ سخت جملہ ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ کس صورت میں یہ حرام ہوگا اور کس صورت میں یہ کفر بھی بن سکتا ہے.
میرا یہ سوال ہے کہ بدھ کو ناخون تراشنے چاہیے یا نہیں تراشنے چاہیے؟
جائز ہے، لیکن یہ کہ بدھ کو ناخون کاٹنے کی ممانعت کی ایک حدیث ہے، یعنی حدیثوں کے درجے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح مطلب یہ کہ وہ حدیث اس درجے کی نہیں ہے، ضعیف درجے کی ہے. یہ محدثین کرام کی مطلب یہ وہ درجہ بندی ہیں. اس میں یہ کہ بچنا چاہیے کہ برس یعنی کہ سفید داغ نکل جانے کا اندیشہ ہے، تو یہ کہ نسبت سرکار سے نا اس قول کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک محدث صاحب جو ہیں انہوں نے جب یہ حدیث سے پاک دیکھی اور اس کی اسناد پر غور کیا، ان کو بدھ کو ناخن کاٹنے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ حدیث تو ضعیف ہے نا، انہوں نے ناخن کاٹ لیے اور ان کو وہی سفید داغ نکل آئے. اب پریشان ہوئے، رات سوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا تم نے حدیث کی سند تو دیکھی کہ ضعیف ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ نسبت کس کی طرف ہے. قول تو میرا وہ بیان کیا گیا تھا نا، اس طرح کی حکایت لکھی ہے فتح رضویہ شریف میں. پھر خیر سرکار کا کرم ہوا اور وہ صحیح ہو گئے، صحت مل گئی. اس لیے وہ بعض لوگ جو ہر بات میں ضعیف ہے حدیث ضعیف، یہ جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ، یا جو مطلب دل میں کچھ پیٹ میں جن کے درد ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ضعیف کے معنی کیا ہے. ضعیف تو ہمارے بوڑھے کو بولتے ہیں یوں جو چلتا ہے، ضعیف کمزور. یہ ایک حدیث کا درجہ، جیسے صحیح حدیث، تو صحیح حدیث کے مطلب یہ تھوڑی کہ اس کے علاوہ جو دوسری حدیثیں وہ غلط ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ بھی ایک حدیث کا درجہ ہے، جس کو یوں بولے کہ درجہ معنی گریڈ، گریڈ گریڈ نہیں، ایک کوالٹی شاید کہ یہ سپر کوالٹی، یعنی روایت کے حساب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشاد ہے اور سپر بھی سرکار کے قدموں میں گر جائے تو اجازت ہے اس کو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو وحی ہے، وہ کیا ہے وہ؟ وحی یوحا،
ان ہوا الا وحی یوحا، وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا.
ترجمہ بھی کر،
یہ جو محبوب ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ تو وحی کہتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے.
وما ينطق
عن الهوى،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ محبوب کریم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، صرف وہی بولتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمانا ہے حق ہی ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
باقی کچھ آیتیں ہیں جو بندہ فارورڈ کرتا ہے، جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ 10 لوگوں کو شیئر کریں، آپ کو آپ کے گھر میں خوشی آئے گی. ایسے میسیجز فارورڈ کرنا کیسا؟ برائے مہربانی مجھے رہنمائی فرما دیجیے.
یہ تو ایک لالچ ہے مطلب اور غلط ہے. کیسے پتا چلا اس کو خوشی آئے گی گھر میں, یعنی بیٹا پیدا ہوگا شاید یہ خوشی کے معنی لیتے ہوں گے. تو بے اولاد جلدی جلدی وائرل کرے, جو اولاد سے تنگ ہو تو پھر وہ شاید یہ سوچ کر رہا نہیں نہیں اتنے سنبھلتے نہیں ہے پھر ایک اور کہاں رکھوں گا. یہ بھی ہو سکتا تو یہ جھوٹی باتیں جتنی بھی تو رسکی ہوتی ہے. میں کبھی کبھی دعا دے دیتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ نیکی کی دعوت ہے اس بار شاید عام ہو جائے تو مجھ سے جو محبت کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کی ہرس کریں. یا اللہ جو جیسا بھی پچھلے دنوں کے جو 12 کو وائرل کرے کم از کم تو اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک تیرے محبوب کا جلوہ نہ دیکھ لے. یہ دعا دینا اور چیز ہے, یہاں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ خوشی حاصل ہوگی یا دعا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. تو ایسی جو نا اس کے جو خوشی حاصل ہوگی یا اس طرح کا تو اس کو وائرل نہ کیا جائے. ہاں وہ اگر کوئی حدیث پاک ہے دیکھ لیا جائے گا, علماء سے مشورہ کر لیا جائے کہ یہ حدیث واقعی یعنی کہ ہے بھی یا کوئی من گھڑت بات ہے. کوئی بھی شرعی بات ہو نا حدیث کے نام پر آیت کے نام پر یا کوئی مسئلے کے نام پر تو یہ علماء کی منظوری کے بغیر اس کو آگے نہ بڑھایا جائے. کئی باتیں غلط ہوتی ہیں یا حدیث حق ہوتی ہے ترجمے میں گڑبڑ ہوتی ہے یا اس کی شرح پیش کرتے ہیں شرح میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. جیسے وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا اس کو کہہ دیں گے اوپر والا, یہ گڑبڑ ہوئی نا ترجمے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آج ہمارے ساتھ شیر خدا کمپیوٹر ہیں, ان کے ساتھ ماشاءاللہ مدنی منیا اور بھی ہیں اور یہ انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نعرے بھی لگائیں گے. کچھ ہی مدنی منیا بڑے پیارے پیارے لکھ کر بھی لائے ہیں کچھ امیر علیہ سنت ان سے انشاءاللہ الکریم سوالات کریں گے اور یہ انشاءاللہ جوابات دیں گے.
واہ بھائی واہ. حیدر کرار رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ بہت سارا مضمون لکھا ہوا اس میں. امیر المومنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ چہارم چوتھے خلیفہ ماشاء اللہ واہ بھائی سبحان اللہ.
میٹھے میٹھے امیر علیہ السلام شیخ طریقت دعوت برکات العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک جگہ نماز ادا کی ہے, یہ کارپٹ ہے, کارپٹ کے نیچے یہ فوم ہے, یہ نرم ہے, سجدہ کرنے میں ٹھیک ٹھاک آزمائش مجھے تو محسوس ہوئی. اب یہ کئی مساجد میں نظر آ رہا ہے جو استاد طبیعت کے ہیں ان کو دیکھا کہ بہت زیادہ زور لگاتے دباتے اور وہ مطلب وہ بھی ایک عجیب سی سچویشن بنتی ہے اور ایک تعداد ہے جو ایک نارمل جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں کہ اس میں پیشانی مزید دبائیں تو دب جائے گی. اس میں ایک میری گزارش تھی, میں نے ایک کمیٹی والوں سے بات کی اگر آپ اس میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. جیسے یہ صف ہوتی ہے تو ہم صف میں سے اگر جیسے یہ ہے چار فٹ کی, اگر یہ صف ہے 4.5 فٹ کی, پھر یہ ایسا کیا جائے کہ یہ فرنٹ پہ ہم فٹ ڈیڑھ فٹ سجدے والی جگہ کو یہ اس کے نیچے کوئی چیز نہ بچھائی جائے تو کیا اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں؟
اللہ اکبر. یہ کارپیٹ پر نماز پڑھیں یا پارک کی گھاس پر نماز پڑھیں یا گدڑی پہ نماز پڑھیں ایسی نرم چیزیں تو ان پر سجدہ کرنے میں واقعی آزمائش ہوتی ہے اور سجدہ کرنے میں پیشانی کا زمین پر جمنا یہ ضروری ہے کہ اتنا دبائے, ویسے اگر کوئی ایسی موٹی چیز ہو تو اتنا دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی. اب سب کو یہ مسئلہ پتا نہیں ہوتا, پیشانی جمتی نہیں, وہ ادھر ادھر چھوڑ دیتے ہوں گے تو گیا. ہڈی ناک کی لگے یہ واجب اور پیشانی یہ سمجھو فرض ہے لگانا, سجدے کی حقیقت ہے. इसलिए वो कारपेट पतला जो होता है ना, ये अगर लगाना ही है कारपेट तो पतला लगाए, और अगर ये जैसे इन्होंने फरमाया कि इतना हिस्सा इमाम की जगह पर काट कर टुकड़ा काट लिया जाए तो कैसा। अब ये किसी ने अब इसको मस्जिद में वक्फ किया होगा, अब इसमें तसर्रुफ भी कैसे करे। फिर ये कि बेशक जमीन पर सजदा करना ये मुस्तहब है, कुछ भी ना बिछा हुआ मुस्तहब है, तो ये तसर्रुफ अपनी जाती चीज हो ना, उसको आदमी आगे पीछे कुछ करे, मस्जिद के मामलात में इंटरफेयर करना ठीक नहीं। तो कमेटी भी अपने रोब से कर लेगी टुकड़े, फिर सर्दी आएगी तो फिर कहां जाएंगे, मदीने, वहां भी कारपेट होंगे, तो सर्दी में तो मुश्किल हो जाएगा नंगे सर, या इमाम साहब को नजला हो गया तो क्या करेगा नंगे फर्श पर, फिर उसको तकलीफ हो जाएगी। अच्छा फिर यह क्या, हर दूसरा आदमी सवाल करता रहेगा कि यार ये क्या मतलब नया मसला है, फिर पता चला फुलाने बोला था, अरे यार दाऊद साहब ने नई बातें करते रहते, तो फिर यह यूं होगा। हालांकि किताबों में लिखा हुआ कि बगैर यानी कुछ भी बिछा हुआ ना हो नंगे फर्श पर सजदा ये मुस्ताहब है। हजरत उमर अब्दुल अजीज रजी अल्लाह उन्हों कुछ भी नहीं बिछाते थे, उस पर सजदा करते थे। तो अब ये कि यस आवाम को तो पता नहीं है ना, फिर खामा का तनफीर की सूरत बनेगी, लोग बहसें करेंगे, तो अपने घर में अपने चुपचाप करते रहे। और मस्जिद में ये एक ऐसे मौके पर के मुसल्ला बिछा हुआ, अब मैं भी जब मस्जिदों में बयानात के लिए जाता था किसी दौर में, जब शुरा भी नहीं थी, खस पुरानी बात कर रहा हूँ शुरू की, तो अब एक वैसे ही मुसल्ले मोटे मोटे मुसल्ले जो हज पर जाते हैं वो मुसल्ले लाते हैं आमतौर पर, शायद मस्जिदों के लिए या इमाम साहब के लिए। अब इमाम साहब ने मुसल्लों की दुकान खोले तो जिसको देखो मुसल्ला और तस्बीह लिए चला जा रहा है, एक एक, एक मुसल्ला जब बढ़ जाएगा दूसरा हटा लेगा और इमाम साहब इबादत करते रहेंगे मुसल्ले पर। तो देव मुसल्ला देव मुसल्ला, तो ये सही बोलता हूँ, थप्पियां लगाते थे मुसल्ले की, मैं कैसे इसमें नमाज पढ़ू कैसे सजदे करूं।
जो इसमें भी जो ना एक मुसल्ला मोटा होता है, जो थप्पियां होती है
तो ये आप जैसों को जो मुसल्ला आप जिस तरह है मुसल्ला अगर कोई देता है ना तो उसके पीछे थोड़ी सी उसकी एक ये लॉजिक होती है, वो मुसल्ला शायद वापस ले जाते हैं, और इनको एक यादगार इनके पास जिंदगी भर के लिए होती है कि ये वो जान नमाज है या वो हमारा वो मुसल्ला है
उस वक्त।
हाँ उस वक्त
होता होगा, आपको किसी ने बोला
नहीं? नहीं
बाबा ये हुस्ने जन बाबा, वो बुजुर्गों के साथ ही हुस्ने जन कायम होता है।
नहीं उसमें ये है कि आप वैसे भी चले जाएंगे ना तो इमाम साहब का जो होता है ना अपने जो वो हिस्सा होता है वहाँ तीन चार मुसल्ले पड़े।
आम इमाम की बात नहीं कर रहा, अमीर सुद क्या फरमा रहे
हैं, आम इमाम की बात कर रहा हूँ।
अमीर सुद मैं कहीं जाता था तो लोग मुसल्ले बिछा देते थे आपके लिए, ये आपके लिए बिछा देते उस मस्जिद के खास इमाम साहब के लिए नहीं होता था, आपके लिए अलग एहतमाम होता
लगता था।
नहीं मेरे लिए गुस्तेजन होता है
कि मैंने देखा
फिर ये कहेंगे कि इस पर हजरत ने
कहेंगे मुस्तकिल
मुस्तकिल कहीं चंद
वो हज पे जाते होंगे तो नहीं बाजार में चादर चढ़ाते हैं तो वो मुसल्ला चढ़ा देते होंगे, फिर कोई हाजी साहब है तो वो रख देते होंगे, कहीं ऐसा हो सकता है उर्फो और ये इमाम साहब भी बेचारे मसाला पता हो तो हटा दें, अल्लाह बेहतर जाने, या फिर कुश्ती करते रहते होंगे। वाकई कुश्ती करनी पड़ती है, दबती नहीं है पेशानी, बहुत आजमाइश होती है। तो खैर मैं तो शुरू में तो मैं भी सारे गए, इतनी शोहरत तो नहीं थी ना मेरी, तो फिर थोड़ी झिझक उड़ी समझ पड़ी, फिर तो मैं हटा देता था थप्पे मुसल्ले के, मैं क्या करूंगा, या जहां मुमकिन होता लौट भी देता था कहीं, भाई थप्पा लौटे तो इतना बड़ा डिब्बा हो जाए, ये हटा भी देता था, कुछ ऊपर से हटा देता था, इस तरह कुछ मैं तरकीब करके नमाज पढ़ता था, अपने उकलती नहीं थी नमाज, कैसे पढ़े इस बात। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, मुसल्ला भले बिछाएं मस्जिद में, ये मुसल्ला नहीं होगा तो लोग बातें करेंगे, फर्श नंगा छोड़ देंगे ना, और फिर सर्दी में तो वाकई तकलीफ भी होती है, नमाज आदमी नहीं पढ़ सकता। तो ये मस्जिद का एक ट्रेंड है, इसमें कारपेट है या ये दरिया ये बिछाते हैं,
यहाँ
हरज भी नहीं
है, फॉर्म ना रखें
आप बस ये पतली हो
मुसल्ले के
पतली पतली पतले कारपेट आते हैं ऐसे
अपने
कि वो दबाने की जरूरत ही ना पड़े
अपने फैजान मदीना में।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
अब आम लोगों के तासुर ये होता है जब भी आप किसी के घर में जाकर जैसे आप कहेंगे नमाज, तो उसने पहला काम नमाज के नाम पर जो है ना आपके लिए जाए नमाज या मुसल्ला ढूंढ के लाना है, جب آپ اس کو کہیں گے نہیں مجھے مصلی کی ضرورت نہیں ہے، جان نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے اس کو دے گا تو حیرت ہوگی کہ یار یہ نماز پڑھ رہے ہیں مصلی کی. اب اس کو تھوڑا سا ذہن دینا پڑے گا کہ بغیر وہ ننگی فرش پر سجدہ کرنا وغیرہ. عام آدمی کو عام نہیں کو پتہ نہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ خالی زمین پر جو ہے نا گھر کی بھی نماز نہ پڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں پاک ہوگی کہ ناپاک ہوگی، مصلی پہ جا نماز پڑھے نماز ہوتی ہوگی. یہ عام لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے.
میرا تو ایسا آزمائش ہوتی تھی کہ میں جیسے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یہ میری کوشش سنت بھی ہے، تو میں جیسے پوچھوں نا اور چپل اتارنے کے لیے بھی تو میں قبلے کا ڈائریکشن پوچھوں تو بعض اوقات مسلح لاؤ مسلح کہاں ہے مسلح کی طرح. اب میں تو سر پھر مطلب میں کئی بار ایسا چپ چاپ جو سمجھ میں آئے وہی میں بیٹھ جاتا یار. یہ بےچارے پھر بھاگ دوڑ کریں گے قبلہ پوچھوں گا یہ سمجھیں گے کہ نماز پڑھیں گے.
یہ سیم واقعات بابا ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں
نا.
جیسے گھر میں داخل ہو نا تو پوچھے کہ جوتے اتارنے چپل اتارنے قبلہ کس طرف ہے، تو وہ قبلے کے لیے وہ پہلے جا نماز منگاتے ہیں. وضو بھی کریں گے آپ پھر پوچھیں گے جوتے اتارنے قبلے کی طرف جوتوں کا رخ رکھنا چپل کا. تو یہ ہے عام لوگوں کا ایک رجحان ہے. صلو علی الحبیب.
کیا مصلی لے کر آئے تو اس کو منع کر دیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کے گھر گئے مثال کے طور پر
موقع کی مناسبت. اچھا وہ جب نماز نہیں پڑھنی تب تو ان کو کہیں گے نا کہ ابھی نماز پڑھنی تو مصلی اس کا استعمال کر لینا چاہیے. یہ پوزیشن دیکھ کر انہیں اس کا دل شکنی ہو سکتی ہے وغیرہ. مصلی بھی ایسا لاتے ہیں کعبہ شریف بنا ہوا ہے سب سے گنبد شریف بنا ہوا ہے اس پہ دل نہیں کرتا کہ آدمی پاؤں رکھے. پاؤں نہیں رہیں گے اس تصویر پر تو گھٹنے رہ جائیں گے. اب اس میں بعض اوقات میں تو مدنی پھول بھی پیش کیے ہی ہوں گے میری.
بابا یہ والی بات اب ہم جس کو سمجھائیے نا جو ابھی ارشاد فرما رہے اس کو خوشی ہوتی ہے.
کبھی اختلاف کیا ہو یاد نہیں.
اچھا لگتا ایسا لگتا اس کی توجہ نہیں تھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ ہر کعبے کا فوٹو ہے.
نہیں یار فریم لگا کر ہم لوگ یہاں اس کو سر پہ رکھتے ہیں اتنا احترام کرتے ہیں اسی کو یار یوں مصلی یوں اٹھا کر کے بچھا دیا پھر یوں کر کے اٹھا کر کے پھینک دیا. کعبہ بنا ہوا ہے سبز گنبد بنا ہوا ہے تو کبھی دیوار پہ اس کو رکھتے ہیں کبھی قدموں میں بچھا لیتے ہیں. لگا کیا رکھا ہے یہ میں سب کو بول رہا ہوں. میں ان کو بول رہا ہوں کہ عاشقان رسول ہے جن کے دل میں ادب ہے ان کو بولتا ہوں لگا کیا رکھا ہے. فریم بنا کے اس کو سجاتے ہو اسی کو پھر پاؤں کے نیچے یار بچھا دیتے ہو اس کو اسی جگہ رکھو جہاں اس کی جگہ فریم بنا کے رکھو. مدینہ مدینہ اس کا احترام کرو. باقی مصلی پہ یہ تصویریں کعبے کی اور سبز گنبد کی نہ ہو. دیکھو میں ناجائز نہیں کہہ رہا مگر یہ کہ وہ بعد اب با نصیب اتنا میں جانتا ہوں. ہم مزہ نہیں آتا دل نہیں کرتا. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. اعلی حضرت کا یہ کلام کا مصرع ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. کمپیوٹر
ماشاء اللہ تھک گئے ہوں گے کمپیوٹر بھی کڑے کڑے بےچارے یار.
جی کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام محمد بازل اتاری بن محمد نثار اتاری ہے.
بازل
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 جی بازل
بازل. عمر آپ کی؟
میری عمر 6 سال ہے.
جی سوالات.
سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں اگر جوابات میں مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل.
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے؟
امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو پیدا ہوئے. سید العالیہ
مرتضی
مرتضی مرتضی
متقی پاشا
مرتضی
مرتضی
فیضان مشکل کشا
جاری رہے گا انشاءاللہ.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابو اور امی جان نے آپ کا نام کیا رکھا؟
امی جان نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پر حیدر رکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان نے آپ کا نام علی رکھا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ القابات اور کنیت بتائیے.
آپ کے القابات مرتضی عبداللہ حیدری. آپ کے القابات مرتضی عبداللہ حیدری خراج شیر خدا اور مشکل کشا ہیں اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو فراد ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدری قرار کے مولا ہے ہمارا.
سبحان اللہ. آپ کے القابات مرتضی اسداللہ حیدر کرار شیر خدا اور مشکل کشا اور آپ کی کنیت ابو حسن ابو حسن اور ابو تراب.
ماشاء اللہ شیر خدا کمپیوٹر.
سبحان اللہ ماشاء اللہ تیاری کر کے آئے.
ماشاء اللہ.
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی کچھ اسپیشلسٹ یعنی کچھ خوبیاں بتائیے.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر عدل و انصاف سے کام لینے والے عبادت کرنے والے دوسروں سے ملنے میں پہل کرنے والے غریبوں کی مدد کرنے والے غریبوں سے محبت کرنے والے اور اللہ پاک کے خوف سے بہت زیادہ رونے والے تھے. اشک بھر آنکھیں آتا ہوں دل کی سختی دور ہو. اشک بھر آنکھیں آتا ہوں دل کی سختی دور ہو دیجیے خوف خدا مولا علی مشکل کشا.
آمین.
حضرت علی رضی اللہ عنہ گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے. کسی نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا.
فرمایا خدا کی قسم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے محلوال والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بھر کر محبوب یعنی پسندیدہ ہیں. فقر خوف خدا اے عاشق خیر الورا. فقر خوف خدا اے عاشق خیر الورا تم سے راضی کبریا مولا علی مشکل کشا.
سوال جواب میں کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے.
آو تو
جو فیڈ ہے وہ ذکر
جی جی
کمپیوٹر میں.
عاشق مصطفی
مرتضی
سید العالیہ
مرتضی
کبریا
مرتضی
اپنے رب کا شہر ہے
مرتضی
اور شیر خدا کمپیوٹر سوال یہ ہے. اب سوال یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے. کسی نے جب وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا.
فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ پاک علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے. اس دن سے مجھے نہ ہی گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی لگتی ہے. عجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد.
یہ پہلا سوال سر اس سے اگلا آپ رہ گیا ہوگا تو ان کی ترتیب میں وہی ہوگا نا کمپیوٹر کی تو وہ سوال کو آپ
جواب
یہ سوال کیا تھا آپ نے جواب جو کمپیوٹر میں وہ فیڈ تھا نا وہی نکلا. اب وہ سوال بھی پڑھ دو تاکہ
نہیں وہ بھی
آگے چلانا چاہیں تو کام
آئے گا آگے.
اچھا ہے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے بارے میں بتائیے.
آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب مجھ سے کسی نے مانگا تو میں نے اسے عطا کیا اور جب مجھ سے نہ مانگا تو میں نے اس کو بن مانگے دے دیا. بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تھا بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا لے کے کچھ کال آ گیا علی مشکل کشا.
سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟
فرمایا خدا کی قسم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال وال والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب یعنی پسندیدہ ہیں. بے خیر خدا اے عاشق خیر الورا تم سے راضی کبریا مولا علی مشکل کشا عاشق مصطفی
مرتضی
سید العالیہ
مرتضی
خائف کبریا
مرتضی
والد حسین ہے
مرتضی
مرتضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
مرتضی
ابھی اور بھی سوالات ہیں. آپ نے کرامت بھی سنا نہیں, سوال بھی کرنا ہے آپ سے, بھی بعد میں پہلے نعرے لگا لے گا آخر میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت مبارکہ کب ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
آپ کی شہادت اتوار کی رات 21 رمضان مبارک ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی.
مولا علی رضی اللہ عنہ کی کوئی کرامت سنائیے.
ایک مرتبہ ایک بھکاری نے نان مسلم سے کچھ مانگا تو انہوں نے مذاق کرتے ہوئے اس بھکاری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا جو سامنے موجود تھے. اس بھکاری نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور ان کے سامنے جا کر کھول دو. یہ دیکھ کر نان مسلم ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن جب بھکاری نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار یعنی سونے کا سکہ تھا. یہ کرامت دیکھ کر بہت سارے نان مسلم مسلمان ہو گئے.
سبحان اللہ
ماشاءاللہ. اس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف حاجتِ صبر عوام اس کی ہے عجب کی میاں درود شریف.
سبحان اللہ بہت باسل
نعرہ حیدری
یاری
ماشاءاللہ
عاشق مصطفی
مرتضی
سید العالیہ
مرتضی
والد حسین ہے
مرتضی
اپنے رب کا شعر ہے
مرتضی
ماشاء اللہ جاری رہے گا
ماشاء اللہ. بازل کی ایک خاص بات نوٹ کی آپ نے؟ کسی نے نوٹ نہیں. بازل کو دیکھو آنکھوں کے کفلے مدینہ کتنا پریکٹس اس نے کی ہوگی. یہ بولتے وقت بھی نگاہیں نیچے رکھ کر بولنے پر ان کو مہارت حاصل ہے. اللہ نظر بد سے بچائے, بہترین مبلغ بنیں گے انشاءاللہ.
ماشاءاللہ. یہ جو ہمارے شیر خدا کمپیوٹر تھے تو مجلس نے بتایا کہ 2600 روپے انشاءاللہ ان کو پیش کیے جائیں گے اور ان کے والد صاحب کے لیے گفٹ باکس بھی ہے.
سبحان اللہ. اور ان کی آنکھیں نیچے رکھنے کی ادا پر 21ویں شریف کی نسبت سے 2100 روپے آپ دے دیں ان کو, میں بھجوا دوں گا.
مرحبا ماشاءاللہ.
میری طرف سے تحفہ ہوگا.
واہ بھائی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، 2100 روپے بھجوا دو.
17 رمضان ہے، جمعے کا دن ہے اور 30 اپریل ہے. یہ تربوز ہم نے لنڈی کوتل سے لیا ہے، لنڈی کوتل سے لیں گے نارتھ مہاد آباد سے، دیکھ کر کے مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہے. اور آپ یہ تربوز ہم لے کر کے آئے تھے، اب یہ پیس ہم نے کاٹا نہیں ہے، دیکھیں آپ. اور جب ہم نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی ہے، یہ دیکھیں اس کے اوپر سے انہوں نے یہ دیکھیں، یہ باقاعدہ پوری کوٹنگ لگی ہوئی اس کے اوپر. یہ دیکھیں آپ، یہ فرڈ ہے اس کے اوپر سے. یہ تربوز کے اوپر کوئی کوٹنگ ہے، پلاسٹک ہے، کاغذ کا بھی کوئی چیز ہے. یہ دیکھیں آپ، کیونکہ یہ کوٹنگ کر کے بیچ رہے ہیں. بظاہر یہ بالکل کالا تربوز لگتا ہے، جیسے پکا ہوا تربوز ہے، لیکن اس کے کلر دیکھیں آپ، دو یہ ایک ہی تربوز کے. یہ دیکھیں آپ، اللہ عالم ایک پیپر ہے، کاغذ ہے، پلاسٹک کی کیا ہے، کوئی دو کیمیکل کا ریپ ہے.
اس کو کالا نہیں، ڈارک گرین کر دیا ہے یہ کوٹنگ کر کے اس کو. وہ مطلب اس کا ڈیم کلر ہے، اور گاہک جو ہے وہ خوب سبز چھلکا ہونا وہ پسند کرتا ہے. یہ خوب اس کو کچھ لگا کر انہوں نے، کوئی ایسا رہتا ہے کیمیکل ہے کوئی، جس کی انہوں نے کوٹنگ کی ہے تربوز کے اوپر اور یہ کر دیا. اور یہ لائے کٹے ہوئے ٹکڑے، اس کا مطلب وہ ٹکڑے کر کے یا کوئی ٹیکنیک سے پورے پر لگا کے یہ ٹکڑے کر دیتے ہوں گے سوکھنے سے پہلے. اچھا، اب یہ کہ اندر سے جو نکلا وہ لالم لال ہے. اب یہ کہ جب یہ اس کے چھلکے پر کاریگری کی ہے، اس کو لال کرنے میں کاریگری ہوتی ہے، اسے کلر کرتے ہیں، سیکرین لگاتے ہیں، رنگ لال سیکرین یہ مکس کر کے اس کو اس میں بھگو کر، اور یہ ترکیب بھی اس کی بنی ہو تو تعجب نہیں ہے. لال تو آدمی پسند کرتا، تو کٹا ہوا لال ہے تو وہ کھال کیسی بھی ہو. تو یہ اللہ تعالی بس ہمارے گناہ معاف فرمائے. اور یہ جمعے کے دن انہوں نے خریدا ہے، جمعے کی ایک نیکی کے 70 نیکیاں ہیں. اور حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے نقل کیا کہ ایک نیکی 70 نیکی، اور ایک گناہ 70 گناہ، 70 ٹائم. عام دنوں میں جیسے کسی نے ایک گناہ کیا، ایک بار دھوکہ دیا، جمعے کو جیسے 70 بار دھوکہ دیا، 70 ٹائم. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو یہ ایک دھوکہ بھی غلط ہے، نہ کہ 70. 70 تو اور بار بڑھ گیا نا اس کا. تو یہ کر رہے ہیں، یہ حرام اور جہنم لے جانے والے کام ہیں. یہ بیچنے والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ خالی تربوز کے ساتھ یہ تماشا نہیں کرتے، اور پھلوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تربوز کو تو سونا انجیکشن میں لگاتے ہیں، رنگ لگاتے تو میں نے دیکھا ہے یہ بیچنے والوں کے، اس میں رنگ ہوتا ہے، یہ کرتے رہتے ہیں. یہ بہت پہلے دیکھا میں نے، ریڑھی والے جو کاٹ کے پیس بیچتے ہیں نا، سنا ہے کہ انجیکشن بھی لگاتے ہیں وہ سیکرین کا. تو کوئی ٹیکنیک ہوگی جو اندر پھیل جاتا ہوگا مٹھاس اس کی. یہ سب گناہ کے کام ہیں. ہاں، اگر جو بھی ملاوٹ ہے، جو بھی اس میں، یہ اگر گاہک کو بول دیا نا کہ اس میں یہ ملاوٹ ہے، اور اب گاہک کو پتا ہے اور لے لیا اس نے، بولنے کے بعد جو بھی سودا ہوا وہ جائز ہے. کہ یہ کوٹنگ کی بھی بتا دیا جائے، اس کا رنگ ایسا نہیں ہے، ہم نے کوٹنگ کی ہے، تو یہ بھی جائز ہے. کہ اب خریدتا ہے تو ادھر بتائیں گے تو خریدے گا کون؟ یہ گناہگار لوگ ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. دھوکہ دینا یہ مطلب اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینا ہے. نہ مسلمان کو دھوکہ دینا، کسی غیر مسلم کو، نان مسلم کو بھی دھوکہ دینا تھوڑی جائز ہے. ہمارے اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے وسیلے سے ایک پیغام دینا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں کے واٹس ایپ سٹیٹس اور فیس بک سٹیٹس پہ قرآن پاک کی آیات دیکھتا ہوں، اور وہ اکثر ہی غلط لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کمپوزنگ غلط کی ہوتی ہے. کوئی بھی شخص بیٹھتا ہے اور وہ کوئی بھی قرآن پاک کی آیت لکھ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ لکھ دیتا ہے، اور اس کو خوب وائرل کرنے کا کہتا ہے. تو میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز پلیز لوگوں کو اس چیز کے لیے سمجھائیں کہ اس طرح قرآن پاک کی جو غلط آیات لکھ بھی جاتی ہیں، یقینی طور پر اس کا ترجمہ بھی غلط ہو جاتا ہے اور اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے. تو آپ مہربانی فرمائیں اور امت کو سمجھائیں کہ اس طرح کے کام نہ کریں. اگر کوئی اس طرح کی چیزیں آپ وائرل کرنی ہے تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹس وغیرہ سے لے لیا کریں، کیونکہ وہ علماء کرام سے جو ہے وہ تصدیق شدہ ہوتی ہیں.
ہر آیت غلط کمپوز کی ہوئی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن غلطیاں ہوتی ہوں گی. اب جان بوجھ کر کی ہیں یہ بھی ہم نہیں کہہ سکیں گے. تاہم یہ کہ جب آیت مبارکہ کوئی وائرل کرے بھی تو اس کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی بھول نہ رہ جائے، اور ترجمہ بھی کنزور ایمان سے لے. جو بھی اپنے بزرگوں کا ترجمہ ہے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، یہ ہمارے سارے مسلمہ بزرگ ہیں، سارے علماء ان کو اپنا بزرگ، علماء اہل سنت عاشقان رسول اپنا بزرگ ان کو تسلیم کرتے ہیں. ان کا ترجمہ قرآن ڈالیں، برکت در برکت انشاءاللہ. اور جو خالی عربی جانتا ہے وہ اپنی مرضی سے ترجمہ کر لے تو ایسے ٹھوکر کھائے گا کہ اٹھ نہیں سکے گا. خالی عربی جاننا کافی نہیں ہے، تفسیر پر نظر ہوگی تو وہ ترجمہ کر سکے گا. ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، آیت میں کون سا معنی یا رکھا جائے گا یہ ہر ایک تو نہیں سمجھ سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اشعار کی تکرار، اور ہم اس سے پہلے مرحلے میں نعت خوانوں کو تصاویر دکھاتے ہیں اور نعت خوان جو ہے اس مطلوبہ شعر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے دکھاتے ہیں پہلی تصویر اور دیکھتے ہیں نعت خوان کس شعر تک.
مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ دیا، آپ کو خواجہ دیا کا واسطہ داتا پیا.
درست ہوا، آئیے دیکھتے ہیں دوسری تصویر.
گنبد خضرا،
چلے پڑھ لے لیکن یہ شعر پہلے کنفرم کریں. شعر بتائیں کون سا شعر ہے، صاحبزادہ حضور کنفرم کریں اس کے بعد.
مدنی مذاکرہ دراصل جن وہ یہ جو تصویر جو بنائی گئی ہے اس میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے.
اچھا،
تو اس لیے جو نا یہ ہمارے نعت خوان صحیح پہنچ نہیں پا رہے.
نہیں، لیکن جو شعر ہے وہ تو اس میں تو اشارے صحیح ہیں.
ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ذرا کہ میری آنکھ ہے، کاش میری آنکھ میں جو نا وہ بس مدینہ،
اور ہاتھوں کا جو اشارہ ہے وہ بھی دل ہے.
بس میری آنکھ میں سما جائے،
آنکھوں میں میری آپ ہی سما جائیے، آنکھ سینے میں ہو کعبہ تو بسے،
میری آنکھ میں
مدنی مدینے والے
سما جی،
میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا، بن دل تیرا ٹھکانا، مدنی
ماشاء اللہ. ہمارا جو پہلا مرحلہ مکمل ہوا، اب جو دوسرا مرحلہ اس میں یہ ہے کہ کلام کا جو ایک شعر پڑھا جائے گا اور آپ نے مطلع یا مقطع بتانا ہے. عبرت فضا ہے شرم گناہ سے میرا سکوت، گویا لب خاموش لحد کا جواب ہوں. اس کا مقطع بتانا ہے.
حسرت میں خاک بوسی لبہ کی اے رضا، حسرت میں خاک بوسی لبہ کی اے رضا، ٹپکا جو جوش میں مہر رے وہ خون ناب ہو۔
دو بقیے پاک میں دو گز زمین، تم پے تربت اے نانا اے حسین کا مطلع،
آپ کی نسبت نانا اے حسین، آپ بڑی دولت یہ نانا اے حسین۔
سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب، مسجد نبوی کا پرنور مینا منارہ دیکھوں۔
مکتب بتانا ہے
مطلع،
یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر مدینہ دیکھوں۔
اب ہمارا جو وہ تیسرا مرحلہ ہے، اس میں یہ ہے کہ شعر کا جو ہے وہ پہلا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے جو وہ فوری دوسرا مصرع پڑھنا ہے، یعنی پہلا دہرائے بغیر۔
مجھے غم ستا رہے ہیں، میری جان کھا رہے ہیں،
تمی ہو
تیرا غم ہی چاہے عطار، اسی میں رہے گرفتار،
غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے۔
جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار،
نظر آتے ہیں دید،
نظر آتے ہیں خطا دید، گولی ہم کو
نظر دیتے ہیں۔
اب جو ہے وہ ہمارا چوتھا مرحلہ ہے، اس میں یہ کہ دوسرا مصرع پڑھا جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ پہلا مصرع پڑھنا ہے۔
نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے،
نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، گلیوں میں ہے۔
میں نے دوسرا مصرع پڑھا ہے، آپ نے پہلا مصرع پڑھنا ہے۔
نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے،
زلزلے سے چھایا ہوا نور ہے، زلزلے پہ چھایا ہوا نور ہے۔
نام پر سب کو وارہ کروں میں.
یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو
گٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے دو.
ہم بھی چلتے ذرا قافلے والوں ٹھہرو, ہم بھی چلتے ذرا قافلے والوں ٹھہرو.
گٹھڑیاں تو ہمارا پانچواں مرحلہ ہے, اس میں یہ ہے کہ شعر کا جو ہے وہ پہلا لفظ یا کلمہ بتایا جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ مطلوبہ شعر پڑھنا ہے. کانٹا
میرے حرم کی زمین اور قدم رکھتے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے.
ماشاءاللہ یہ مرحلہ ہمارا مکمل ہوا. اب جو ہے چھٹا مرحلہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ شعر کے درمیان میں کوئی لفظ یا کلمہ وہ آپ کو بتایا جائے اور آپ نے جو اس سے شعر پڑھنا ہے, اس سے ہی نہیں وہ والا شعر پڑھنا ہے. در پیش
ہے پھر مبارک
شیر پورا کرنا ہے نا, یہ تو اگلا چھوڑنا نہیں ہے نا.
مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے لینیوں
مٹایا
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مٹا
خوف خدا عشق مصطفیٰ
تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بچایا اے امام احمد رضا
تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا رضا.
ماشاءاللہ
حضور سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سید زادہ اپنے ہی رشتہ دار یعنی کہ سید زادے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟
جی نہیں, سید زادہ جو ہے وہ اپنے ہی کسی رشتہ دار کو یا وہ رشتہ دار نہ ہو یعنی کسی اور سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا.
مدینے جاؤں اور جا کر اتنا رہوں کہ میرا وجود تحلیل ہو جائے تو کہ ایسی تمنا رکھنا کیسا؟
اس
اصل میں تحلیل کا معنی بھی شاید وہ سمجھتے نہیں ہوں گے. تحلیل تو کسی چیز کے ختم ہو جانے کو کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا بالکل. تو یہاں مراد یہی ہے کہ مدینہ منورہ پہنچ کر جو ہے وہ میں روتا رہوں تو اس حال میں میرا انتقال ہو جائے, میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. تو ایسی تمنا میں کوئی حرج نہیں ہے. تمنا موت, موت کی تمنا وہ منع ہوتی ہے, یعنی موت کی وہ خواہش و دعا ممنوع ہوتی ہے کہ جو دنیاوی پریشانی اور مصیبتوں کی وجہ سے ہو. مدینہ شریف میں مرنا یا صالحین کے ساتھ صحبت اختیار ہو جائے اس لیے مرنے کی تمنا اور دعا کرنا, یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے. والحقنی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے وفات عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا. خلیل ملت مفتی خلیل میاں برکاتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی اس حوالے سے ہے, کبھی روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک, ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تمنا کر سکتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہر گھر میں اٹیچ کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم بنائے جاتے ہیں جس میں واش روم سنک اور شاور اکٹھا ہی جاتا ہے, تو اس سنک پہ وضو کرنا کیا جائز ہے یا باہر آ کے وضو کرنا پڑے گا؟
اس سنک میں جو وہ وضو کرنا جائز ہے, مگر یہ کہ وہاں جو ہے وہ اسکار وغیرہ نہیں پڑے جائیں گے, چونکہ وہ ڈبلیو سی وغیرہ بالکل ساتھ ہی ہوتے ہیں نا, ڈبلیو سی اکموڈ وغیرہ موزہ نجاست. البتہ اگر اس طرح ہے کہ وہ بالکل ایک الگ مکان کی حیثیت سے ڈبلیو سی یا جو بھی کموڈ وغیرہ ہے, اور اب اگر بیسن الگ ہے تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں ذکر اذکار وغیرہ. ورنہ اس میں یہ بھی ہے کہ باہر جو ہے وہ بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے اور پھر واش روم میں داخل ہو وضو کرے. آپ کو سمجھیں گے؟
یعنی الگ مکان سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ کسی لکڑی کی یا کسی اور ذریعے سے اس کو جدا کر دیا گیا ہو, صرف پردہ نہ لگایا گیا ہو, بالکل وہ ایک الگ جگہ محسوس ہو, اور یہ یعنی واش روم الگ محسوس ہو اور جہاں سنک وغیرہ ہے جہاں وضو کر رہے ہیں وہ جدا گانا محسوس ہو.
فیس بک پیج پر سوالات کا سلسلہ ہے. کسی نے سوال بھیجا کہ زکات کے پیسے ختم قرآن کی محفل کے لیے دے سکتے ہیں؟
نہیں, زکات کے پیسے جو وہ جو اس کا حقدار ہے شریف فقیر اسی کو دینا پڑے گا, اس کو مالک بنانا پڑے گا.
ایک سوال احمد بھائی کر رہے ہیں کہ کیا معتکفہ اعتکاف کسی اسلامی بہن نے کیا ہو کچن میں جا کر کھانا پکا سکتی ہے؟
نہیں, کھانا پکانے نہیں جا سکتی سوائے اس صورت کے کہ کوئی بھی اس کو کھانا دینے والا نہیں ہے, اور اب اس کی مجبوری ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طبعی حاجت ہوئی اور اس کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے, تو وہ جائے اور پکا کر جو اس کی ضرورت کا ہے وہ لے کر اپنی جگہ پر آ جائے اور یہاں پر اس کھانے کو کھا لے, تو اتنا اجازت ہوگی. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی اور انتظام ہے اس کے لیے تو پھر اسی پر گزارا کرنا ہوگا.
اچھا, کسی اسلامی میں نے سوال کیا کہ اسلامی بہن اعتکاف میں ہو تو کیا مسجد بیت میں بچے آ سکتے ہیں؟
جی ہاں, آ سکتے ہیں مسجد بیت میں بچے جو ہیں.
اچھا, عبداللہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھیں کسی تکلیف کے سبب تو کیا اس کے بدلے میں گھر کا کوئی فرد روزہ رکھ سکتا ہے؟
کوئی روزہ نہ رکھے تو
کسی تکلیف کے سبب روزہ نہ رکھے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد اس کے بدلے روزہ رکھ لے؟
نہیں, اس میں نیابت نہیں ہے, اسی شخص ہی کو روزہ جو ہے وہ قضا کرنا پڑے گا, کوئی اور نہیں رکھ سکتا.
حسان بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کیا قضا نماز ادا کرنے پر ثواب ملے گا؟
حکم شریعت پر عمل کرنے کا تو ثواب ملے گا, اگر وہ جیسے قضا نماز اس کی ہو گئی, اگر جان بوجھ کے کی تو اس پہ توبہ کرنا ہوگی, توبہ بھی کرے گا, اور اگر ویسے ہی اس کی غلطی کے بغیر یعنی اس کی کوتاہی کے بغیر ہو گئی تو بہرحال چونکہ وہ حکم شرع پر عمل کر رہا ہے تو حکم شرع کا بہرحال اس کو ثواب ملے گا.
ایک سوال یہ بھی آیا کہ سفر میں قصر نماز کی جگہ پوری پڑھ لی تو کیا گناہ ہوگا؟
جی ہاں, بالکل گناہ ہوگا اور وہ نماز لوٹانی بھی پڑے گی واجب کی نیت سے.
عامر بھائی سوال کر رہے ہیں کہ نفل نماز اگر فاسد ہو گئی تو بعد میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟
جی نہیں, اب اس کو جو نا وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا, چونکہ اب اس لوٹانا واجب ہے.
اچھا سفر میں جو نماز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ پڑھی، جیسے دو رکعت نماز پڑھنی تو اس نے چار رکعت پڑھی، تو اب یہ جب دہرائے گا تو اب یہ دو رکعتیں دہرائے گا.
نماز کے اندر آیت درود پڑھ سکتے ہیں؟
بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے جواب میں درود پاک نہیں پڑھیں گے. یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے جواب میں کوئی بعد میں جو ہے وہ صلوا علیہ وسلم تسلیمہ کے اوپر درود پاک پڑھے یہ درست نہیں ہے. جواب کی صورت کے اندر یہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی.
دوران اعتکاف غسل خانے میں نہا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں.
جی ہاں، فنائے مسجد میں اگر ہیں تو وہ نہا سکتے ہیں.
نماز پڑھ رہے ہوں اور سامنے کسی کو گزرنا ہو تو وہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ نمازی کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کر کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
یعنی نمازی کے چہرے کی طرف دیکھنا جو نا یہ بھی ناجائز ہے، تو اس طرح جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہیے. البتہ یہ کہ انتظار اگر کرنا ہی ہے تو بندہ جانو اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رو رکھے اور اس کو کنچی آنکھوں سے اکی اکی چوئے جائیں.
اصل میں دیکھنا ایک الگ چیز ہے اور چہرہ چہرے کی طرف کرنا ایک الگ چیز ہے. یعنی کوئی دوسری طرف سے دیکھتا ہے بیٹھ کے تو اس میں حرج نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ نہ نمازی کسی کے چہرے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا، نہ ہی کوئی نمازی کے چہرے کی طرف رک کرے گا، یہ ناجائز ہے. اب کسی کو گزرنا ہے تو پھر وہ آگے کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا رہے کہ آگے کی طرف وہ دیکھے اور پیچھے کنکھیوں سے دیکھے، اور آرام سے دیکھا جا سکتا ہے. تو جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ وہاں سے گزر سکتا ہے. یعنی ایک ہے گزرنا اور ایک ہے ہٹنا. اب عین نمازی کے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف یہ ہٹ جاتا ہے تو یہ ہٹنا جائز ہے. اس طرف کھڑا ہوا ہے، یہاں نمازی نماز پڑھ رہا اور یہ گزرتا ہے، یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے.
سر میں نے سنا تھا ایک سال سے پیسے پڑے ہوں تو زکات واجب ہوتی ہے، تو کیا ایک سال سے، جب ایک سال سے کچھ پیسے پہلے پڑے ہوئے ہیں وہ تو زکات واجب ہوگی، چاہے وہ ایک لاکھ ہے دو لاکھ کے اندر، کچھ مہینے کے پیسے کچھ ایڈ ہوتے ہیں 3 ماہ میں پہلے، سال پورا ہونے میں 4 ماہ پہلے، کیا اس کی مجھے سال کی زکات دینی پڑے گی یا اس کا کیا مطلب معاملہ ہوگا؟ 3 ماہ کے پہلے جو مجھے پروفٹ ہوئی ہے یا پیسے ایڈ ہوئے ہیں اس کی مجھے کیا مطلب زکات دینی پڑے گی؟ اگر دینی پڑے گی تو کتنی دینی پڑے گی، کس طرح دینی پڑے گی؟
اس میں اگر سال پورا ہونے سے، مثال کے طور پر 10 محرم کو آپ صاحب نصاب ہوئے 12 بجے مثال کے طور پر، تو اگلے سال کے 10 محرم کے 12 بجے سے پہلے جتنی بھی آپ کے پاس رقم آئے گی وہ ساری کی ساری پچھلے نصاب کے ساتھ مل جائے گی. مثلا 1 لاکھ روپے آپ کے پاس پچھلے 10 محرم کے اندر تھا اور اس 10 محرم کو 12 بجے سے پہلے آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، تو اس پورے 3 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو زکات نکالنا ہوگی، یعنی 2.5% پوری رقم کی آپ زکات نکالیں گے.
اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے نماز کی رکعتیں بھول جائے تو اس کے لیے کیا حکم میں جواب ارشاد فرما دی؟
ظن غالب کرے گا، وہ جہاں اس کا دل جمتا ہے اس پر عمل کرے گا، اور اگر ظن غالب نہیں ہوتا تو کم شمار کرے. یعنی مثال کے طور پر 4 اور 3 میں شبہ ہے کہ کتنی ہوئی ہیں، تو اس کو 3 لے، پہلے تو سوچے کہ کتنی ہو سکتی ہیں، کہاں اس کا دل جمتا ہے تو اس کو لے لے، ورنہ یہ کہ وہ 3 لے. اور اس میں یہ ہے کہ تیسری رکعت جس کو وہ سمجھ رہا ہے اس میں بھی وہ قعدہ میں بیٹھے، التحیات پڑھے، پھر اس کے بعد کھڑا ہو کر جو قرات ہے وہ کرے، اور پھر اس کے بعد التحیات میں بیٹھنے کے بعد وہ سجدہ صاحب کرے، اس کی نماز ہو جائے گی.
شبہ یعنی وہ شک،
شک اس کو جو بولے.
فجر اور عصر کے فرض نماز جو بندہ ادا کر لے تو اس کے بعد کوئی نفل یا سجدہ تلاوت کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
فجر کے فرض کا مسئلہ نہیں ہے، فجر میں تو یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو گئی، یعنی جس کو سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت سے لے کر سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک کسی طرح کے کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے سوائے سنت فجر کے. سنت فجر پڑھیں گے اور فرض نماز ادا کریں گے، کوئی نفل اس میں نہیں پڑھ سکتے. ہاں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ جو مکروہ وقت ہے سورج جب طلوع ہو جائے تو اس کی 20 منٹ بعد تک اس میں سجدہ تلاوت نہ کیا جائے. اگر کسی نے کیا تو پھر اس کو مؤخر کر دے اور بعد میں اس کو ادا کرے. اور جہاں تک رہا عصر کا معاملہ، تو عصر میں یہ ہے کہ فرض ادا کرنے سے پہلے تو نوافل پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض ادا کرنے کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اب کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا.
مسجد میں جب امام صاحب تلاویاں پڑھاتے ہیں تو پیچھے اکثر لوگ اپنی نماز پڑھتے ہیں، تو آیا کیا یہ قرآن کو سننا ان کے لیے ضروری نہیں ہے جو اپنی علاوہ نماز پڑھتے ہیں؟ اس کے بارے میں
جو قرآن سننا ہے لازم وہ اس کے لیے ہوگا کہ جو نماز کے اندر ہے. اگر وہ نماز میں نہیں پیچھے اپنی ذاتی نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر قرآن کے پڑھنے کا سننے کا فرض تو عائد نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک انتشار کی صورت بن سکتی ہے کہ جو مقتدی ہیں وہ سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں امام کے، اور چند افراد بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی عذر کے اپنی نماز پڑھنا شروع کریں گے، تو یہ جماعت کے اندر ایک انتشار کی صورت ہوگی، تو اس سے گریز کرنا ہوگا. اگرچہ کہ تراویح تنہا پڑھنا یہ درست ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسجد میں کسی طرح کا انتشار پیدا ہو.
میرا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی مسلمان بھائی خودکشی کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آگے؟
دیکھیں یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ غیب کے معاملات ہیں. جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی مشیت پر ہوتی ہیں. اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو چاہے وہ رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو، اللہ پاک کی مرضی ہے کہ وہ چاہے اس کو بخشے چاہے اس کو نہ بخشے. اگر اس کا ایمان سلامت رہا سزا کے بعد اس کو جنت میں داخل کرے یا پہلے سے جنت میں داخل کرے، یہ اس کے اختیار کے اندر ہے. تو ہم اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کو بلا حساب بخش دیا جائے گا یا اس کا حساب لیا جائے گا.
میرا یہ سوال ہے، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟
مسلمان اور مومن یہ ایک ہی چیز ہیں، اس میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھنا، زکات دینا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، اس طرح کے جو دیگر اعمال ظاہر کے اعتبار سے کیے جاتے ہیں اس کو بعض اوقات اسلام کہتے ہیں، اور جو باطن کے اعتبار سے ہوتے ہیں یعنی اعتقاد اللہ ایک ہے اس پر اعتقاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اس کا عقیدہ رکھنا، تمام انبیاء حق ہیں، تمام کتابیں اللہ تعالی کی حق ہیں، فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا، ان کے وجود کو ماننا یعنی ان کی ذات کو ماننا، یہ ساری چیزیں جو دل سے مانی جاتی ہیں اس کو ایمان کہہ دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے مسلمان اور مومن کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے مسلمان اور مومن ایک ہی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زاریات میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے قوم لوط کے اوپر عذاب دینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ فاخرجنا من کان فیھا من المؤمنین، کہ جو اس کے اندر مومن ہیں ہم ان کو نکال لیں گے، فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسلمین، اور انہوں نے اس بستی کے اندر ایک ہی مسلمانوں کا گھر پایا. تو یہاں لوط علیہ السلام کے گھرانے کے اوپر مومن اور مسلم ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، فرق وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے.
فیس بک پیج پر بھی سوالات کے سلسلے جاری ہیں. بزنس میں کسی کو پیسے دیے تو اس پر زکات کا کیا حکم ہوگا؟
جتنے پیسے دیے ہیں وہ ان کے نصاب کے اندر کاؤنٹ ہوں گے اور اس کے اوپر بھی زکات لازم ہوگی.
حامد علی سوال کر رہے ہیں کہ اگر امام صاحب تراویح کی تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا بھول گئے تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟
عام طور پہ ایسا ہوتا کم ہی ہے کہ امام صاحب چار رکعتیں پڑھائیں، عمومی طور پہ دو رکعتیں ہی پڑھائی جاتی ہیں. اب اگر چار رکعتیں پڑھائی ہیں تو اس صورت میں تیسری رکعت کی ابتدا ثنا سے کرنا یہ سنت ہے. اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو برا کیا، اور اگر بھول گئے اس وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو گناہ بھی نہیں ہے ان کے اوپر، اور سجدہ سہو اس صورت میں لازم کسی صورت بھی لازم نہیں ہوگا.
سوال ہمارے پاس اعتکاف کے سلسلے میں بھی آ رہے ہیں کیونکہ اعتکاف شروع ہو چکا ہے. اور سوال ہے کہ اعتکاف میں موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں؟
معتکف جو اعتکاف جس نے مسجد کے اندر کیا ہوا ہے وہ ضروری بات تو کر سکتا ہے دنیاوی، اس کا اصل مقصد تو دین کا ہے، کیونکہ اعتکاف کا مطلب دھرنا مارنا ہوتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ گیا اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اپنا وقت وہ عبادت کے اندر ہی گزارے، لیکن کوئی ضروری بات ہے دنیاوی تو وہ کر سکتا ہے، تو موبائل پر بھی کر سکتا ہے اگر واقعی ضرورت ہو، ورنہ موبائل لے کے بیٹھے رہنا اور اسی پر لگے رہنا جیسا کہ آج کل کا معمول ہے، یہ پھر اعتکاف کے مقاصد جو ہیں ان کو ختم کر دے گا.
ساجد نے جو پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں اور جو نمازی ٹوپی نہیں رکھتے یا نہیں پہنتے وہ مساجد کے اندر پلاسٹک کی ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
یہ ٹوپیاں پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بندے کو چاہیے کہ اپنی ٹوپی اپنے پاس رکھے، کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسی حالت کے اندر ایسے لباس میں جانا چاہیے کہ جس میں بندہ کسی معزز ہستی کے سامنے جاتا ہے، تو ایسی ٹوپی پہن کر ظاہر ہے کہ بندہ کسی ایسے شخص کے سامنے نہیں جا سکے گا کہ جو ایک معزز ہو، تو اس لیے اس ٹوپی کو نہ پہنا جائے، اپنے پاس ہی ٹوپی رکھیں جس کو پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ پرائز بانڈ جو ہوتا ہے یہ خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں پلیز مجھے بتا دیں.
پرائز بانڈ،
اچھا پرائز بانڈ، پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے. ہمارے ملک پاکستان میں جتنے بھی پرائز بانڈ ہیں وہ تقریباً جائز ہیں، سوائے اس پرائز بانڈ کے کہ جو پریمیم کہلاتا ہے، تو پریمیم پرائز بانڈ جو ہے وہ خریدنا جائز نہیں ہے، وہ لینا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ پرائز بونڈ کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس کے اوپر جو انعام نکلتا ہے وہ بھی حلال ہے.
موبائل پر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ بندہ جو قرآن پاک باقاعدہ کتابی صورت میں ہوتا ہے اسے پڑھے، لیکن موبائل پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں. البتہ اگر وضو نہیں ہے اور اسکرین پر قرآن پاک شو ہو رہا ہے تو پھر اس میں احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ اس اسکرین کے اوپر ہاتھ نہ لگائیں. اسکرین کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، لیکن بہتر بہرحال یہی ہے کہ آپ ایک تو باوضو پڑھیں اور ممکن ہو تو پھر قرآن پاک جو کتابی صورت میں ہوتا ہے اسے پڑھیں.
یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ
بنا
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی چلائیے.
اگر 10 رمضان مبارک کو بیٹی کی ولادت ہوئی, ہم نے اس کا نام محمد حسن رضا رکھا, سن آف محمد عبید رضا آتا ہے. جاننا یہ تھا کہ اس کا نام یہ درست ہے؟
جی نام تو درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب نام رکھیں تو بہتر یہی ہے کہ صرف محمد رکھیں, اور پکارنے کے لیے آپ حسن رضا رکھ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے, لیکن اس میں کوئی اچھی نیت بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے امام حسن مشتبہ کے لحاظ سے حسن اور اعلی حضرت کی نسبت سے رضا, یہ نیت کر لیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس کچھ سوالات آئے, میں انشاءاللہ وہ آپ سے کرنے جا رہا ہوں. امیر سنت کی بھی جلوہ گری ہو چکی ہے. چلیں صرف کہلے کہ میں کچھ سوالات کے سلسلے کی طرف جاؤں. ایک فائل وہاں رکھی ہوئی ہے, میں چاہ رہا تو اس فائل کے تعلق سے کچھ پتہ چل جائے کہ یہ فائل کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے فضائل کیا ہے.
جی فائل اس طرح بھائی نے رکھی ہے, میں نے ابھی آ کر دیکھا تو یہ رکھی ہوئی ہے, رکھ دی ہے انہوں نے بھر. یہ اب جو بھی ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے, وہ کچھ بات چیت چلی تھی نا کہ آپ اپنی ولادت کے اس کو تحفے میں کیا پسند کرتے ہیں, شاید آج شام کو ہی چلی تھی بات چیت.
جی جی جی
میں نے کہا تھا کہ
اسلامی بہنوں نے اصل میں بھیجے
اس والے ثواب میں ان کی یہ جلدی کرتی ہے, اسے بھی وہ ہے نا بیٹیاں زیادہ یعنی محبت کرنے والی ہوتی ہیں, یہ ہر بار یہ اس والے ثواب میں شاید یہ بڑھ جاتی ہیں. ان کی انداز ان کا پھر بہت جلدی بھیج دینا فائل بنا کر اس سال ثواب کا ڈھیر سارا خزانہ, یہ اس بار بھی انہوں نے کبھی کی بھیج. مجھے 17 رمضان کو تو پتا بھی چل گیا تھا کہ یہ فائل آپ روانہ ہو گئی ہے.
یہ اس میں میں ویسے ناظرین میں سے بعض ہو سکتے ہیں ان کو تھوڑا سا وہ ہو کہ 26 رمضان مبارک کو امیر سنت کی ولادت کی تاریخ ہے, تو ماشاءاللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول کوشش کرتے ہیں اس خوشی کے موقع پر امیر سنت کو تحائف دینے کی. ہوتا ہے جس کی سالگرہ ہوتی ہے, برتھ ڈے ہوتی ہے, اس کو تحفہ دیا جاتا ہے. تو ایک رجحان ہے دعوت اسلامی میں, میں جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں ماشاءاللہ یہ رجحان بہت اچھا دیکھا گیا ہے کہ امیر سنت کو اس سال ثواب یعنی یوں نیکی کے تحفے آپ کو دیے جاتے ہیں, اور قرآن کریم پڑھتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, استغفار کی کثرت کرتے ہیں, اور بہت ساری سورتیں پڑھتے ہیں, اور کئی نیکیاں الحمدللہ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اس کا ثواب ہمارے پیر و مرشد امیر سنت کو ہم تحفے میں دیں گے.
اور پھر مسکرا رہا ہوں, تھوڑا ایک چٹکلا مجھے اصل یاد آ گیا. ایک بار کسی نے مجھے پیغام دیا تھا کہ آپ کے 26 رمضان میں آپ کو 26 کلو کا کیک دیا جائے گا. اب میں تو گھبرا گیا, اس کو کہاں رکھیں گے اپنے 26 کلو کا کیک. خیر پھر وہ پتا تھا کہ بھائی کسی نے فلاں نے بولا ہے, تو میں نے ان کو فوراً پیغام دیا کہ یار مہربانی کر کے یہ رسم نہیں ڈالنا, اتنا میں کروں گا بھی 26 کلو کا کیک. تو پھر انہوں نے 26 اس کیک کے بدلے مجھے وہ رسائل وغیرہ کتابیں اور بانٹنے والی وہ دی تھی, اس طرح کا کچھ ہو گیا. پھر اکا دکا ایسا ہوا کہ کوئی سائی بھائی کیک کسی طرح بھی آ جاتا میرے پاس, ان کو بھی سمجھا کر اب فی الحال کیک نہیں آتا. یار ہم کو کیک کی رسم ڈالنی نہیں ہے, مگر کیک کی رسم بڑھتی جا رہی ہے. کیک کھانا جائز ہے, تحفے میں دینا جائز ہے, سالگرہ میں اس کو کاٹنا بھی جائز ہے, لیکن پھر یار اس میں مقدس کلمات لکھ دیتے ہیں, نالے پاک بنا دیتے. اتنی عقل تو ہے نہیں لوگوں میں کہ ان چیزوں پہ معاذ اللہ, مجھے تو بولتے ہوئے بھی زبان نہیں چلتی کہ جیسے کہ مثال کے طور پر کیک پر ہم چھری چلاتے ہیں, چھری سے کاٹتے ہیں. اب نالے پاک جس کا ہم سر کا تاج بناتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم ماں باپ قربان کرتے ہیں, وہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں چھری ہے اور تالیاں بج رہی ہیں, پھر یہ اس کے ساتھ جو تماشے بنتے, تو یہ سادہ کیک ہو نا تو بھی آدمی بولے. لیکن سادہ کی بھی اس لیے کہ وہ پذیرہ ہی نہیں کرتا کہ نزلے کو روکو تاکہ بخار سے بچت ہو. تو اس لیے وہ سالگرہ میں کیک کاٹنا میں لائک نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. اگرچہ جائز ہے, ناجائز کبھی بھی نہیں کہا میں نے اس کو, نہ جشن ولادت کے موقع پہ جو کیک کٹتے ہیں ناجائز ہے, لیکن طرح طرح کے پھر کلپ وائرل ہوتے ہیں. بعض اوقات مرد و عورت بھی ساتھ ہوں اور تالیاں بج رہی ہیں اور کوئی صاحب جو ہے وہ کیک کاٹ رہے ہیں, کوئی معزز شخصیت کو لاتے ہوں گے جو مرد و عورت کی جھرمٹوں میں کیک کٹتے ہوں گے, خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے انہیں. تو اس لیے وہ کیک کاٹنے کی رسم ہی نہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے بھیجتے ہیں, یہ بہت بڑی دولت ہے, بلکہ ظاہر اس دولت انمول دولت ہے یہ جو آخرت میں کام آنے والی ہے. عیسائی بھائی بھی ماشاء اللہ کافی تعداد میں عیسیٰ علیہ السلام بھیجتے ہیں. عیسیٰ کی بہنیں ہر بار ایسا لگتا ہے کہ فرسٹ آتی ہے.
نگران کابینہ جی, شاہد بھائی کا شام کو میسج آ گیا تھا کہ بس ہماری کارکردگی بھی پہنچنے والی ہے, تیاری ہے.
یہ 17 رمضان کو تو مجھے پیغام آیا ہے
جی جی
کہ یہ پہنچ گیا ہے یا پہنچ گیا ہوگا. پھر یہ 3-4 دن قرنطینہ میں بھی رہا ہے نا, اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس آتی ہے نا تو عام طور پہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کن کن کے ہاتھ لگے. اللہ حفاظت کرنے والا ہے حفاظتی تدبیر کے حساب سے. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی جس پر وہ آدمی اسپرے کرے, جیسے دینی کتابوں پر بھی اسپرے کرنا مجھے پسند نہیں ہے. وہ 3 دن تشریف اور کون تھا وہ میرے ہاتھ میں آئے گی تو میں فوراً حفظ کر لوں گا اس کو.
29 اپریل کو یہ فائل ہم تک پہنچ چکی تھی, 29 اپریل کا 3 مئی ہے.
روزہ کون سا 17 روزہ کو تو مجھے پتا چلا ہے.
29 اپریل یوں سمجھے کہ تقریباً 4 دن پہلے.
اچھا
تو آج 21 ہے نا, بس وہی جو آپ تاریخ بتا رہے ہیں یہ 17-18 کو ہی آئی ہے فائل. ماشاء
اللہ الحمدللہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اسلامی بہنوں کو قبول بھی فرمائے ان سب کی کوششیں.
انشاءاللہ ہم 26 رمضان المبارک کو یہ بیان کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے اس سال ثواب ہمیں مختلف یعنی نیکیوں کے تحفے مختلف جگہوں سے ہمیں آتے ہیں. مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, اسلامی بھائیوں کی ملک بیرون ملک سے آتے ہیں. اس وقت گھروں میں بچیاں ایسی چیزیں بالکل وہ ثواب کی نہیں ایسی تیاری کر رہی ہوں گی. اللہ کا شکر ایک اچھی اور عمدہ اور نیکیوں بھری ایکٹیویٹی اور مصروفیت
ثواب کی تیاریاں بچیاں,
یعنی بچیاں بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے بابا ہم گھروں میں.
اللہ توفیق دے پڑھتی ہیں تو اچھا ہے,
کاؤنٹر نہیں ہے
کہ بچیوں کے تو گتے آتے ہیں
اب وہ بھی آتے ہیں, اس میں بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا بسم اللہ شریف
لکھتے ہیں, وہ بیچاریاں لکھتی ہیں.
اب وہ بھی کچھ نہ کچھ شوق اور محبت میں بناتی ہیں, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بچیاں کاؤنٹر لے کر کچھ نہ کچھ پڑھ بھی رہی ہوتی ہے,
لکھا بھی ہوتا ہے
ہم نے اتنا پڑھا. یہ الگ الگ گتیاں چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنا کے وہ لگا دیتی ہیں
جی.
اتنے کلمے, اتنے استغفار, اتنے یہ
ماشاءاللہ
آپ کو تحفے میں
کام ملا ہوا آج کل.
یہ آپ دیکھیں نا کہ ابھی اتنے دنوں تک یہ بچیاں جن کاموں میں لگی ہیں ان کو کون بولے گا کہ یار یہ کام درست نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے نیکی کا کام کر رہی ہیں. صلو علی الحبیب صلو اللہ
علیہ
وسلم. یہ کچھ فرمائیں گے,
کچھ بچوں کا رکھا ہوا ہے.
اچھا دکھائیے.
عبادت میں دوستی رزق اور رزق میں تنگی آتی ہے. ہم سب مل کر کے نیت کرتے ہیں.
ہیں کہ آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے ان شاء اللہ. آج ہو جائے آج تیرے مصطفیٰ
مرتضیٰ
مرتضیٰ.
واہ بھائی واہ جی, اس سے زندہ باد ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں نے بڑے پیارے پیارے کلمات سنائے, اور وہ سب سے پہلی بچی تو کمال کی ہے, عربی میں بھی اور انگلش, مدنی مقصد تھا
جی جی
ماشاء اللہ. تو مدینہ مدینہ اللہ برکت دے, اور سارے بچے دعوت اسلامی مخلص مبلغ مبلغہ بن جائیں, اور عالم عالمہ مفتی مفتیہ با عمل با کردار بن جائیں. بعض نے روزے بھی, ایک تو مدنی منے کی عمر پتہ نہیں کتنی ہے, عمر زیادہ نہیں لگ رہی تھی, دو سال سے پورے روزے رکھ رہے ہیں. اگر عمرے بھی لکھ کر بھیجا کریں نا آپ تو یہ انشاءاللہ لکھ دیا کریں گے اسلامی بھائی ہمارے, شاید یہ بھیجتے نہیں ہوں گے تو یہ کیسے لکھیں گے. ماشاءاللہ یہ قابل تقلید ہے نا کہ اتنا سا بچہ دو سال سے پورے روزے رکھ رہا ہے, جبکہ بڑے بڑے مسٹنڈے اٹے کٹے روزے نہیں رکھتے. اللہ سب کو ہدایت دے,
آمین.
اللہ ان کو قبول بھی کرے روزے, ان کے ماں باپ کو بھی, ان کا اجر دے, کہ ہزار گھر کا ماحول ہی یہ سب کرواتا ہے, گھر کے ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پتھر کا ذکر ہوا تھا,
پانی میں تیرتا ہے پتھر, سبحان اللہ. یہ مزار شریف کا نام میں نے بخاری پیر کی درگاہ بولا تو شاید مجھے ایسا یاد پڑتا ہے.
جی جی یہی کہتا ہوں,
یہی ہے نا نام
جی.
ماشاء اللہ یہ پتھر تیرتا ہی ہے, ان کی کرامت بتاتے ہیں صاحب مزار کے خدا بھی تر جانے. یہ ہمارے کتیانے میں مزار ہے,
آئیے آپ کو کتیانہ کی بھی کچھ دکھاتے ہیں.
دیکھیں پہلے تو شاید حوض میں تھا, ابھی یہ لوہے کے برتن میں اس کو,
حوض والا ادھر ویراول میں تھا.
اچھا
یہاں کا بھی حوض کا سنا تو میں ویراول میں بھی ایک تھا.
اچھا ماشاء اللہ بزرگ کی کرامت ہے, کاغذ کی کشتی ڈوب جائے اور پتھر تیر جائے, اللہ کی شان ہے.
یہ شیخ دلکر امیل سنت کے آبائی گاؤں کتیانہ میں حاضر ہوئے ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جو امیل سنت کے دادا کے وقت کی ہے, غالباً انہوں نے بنائی تھی. یہ یہاں پر یہ حوض بنی ہوئی حوض, یہ گھر کے باہر کا ویو ہے, یہ باہر نکل کر یہ اس طرح سے ہے, یہ تھوڑی سی جگہ کھولی ہوئی ہے, یہ بھی اس کے اندر ہی آتی ہے, یہ یہاں تک یہ پورا آخر تک یہ گھر ہے, اور اس کے بعد پھر بیچ میں ایک گھر ہے دوسرا ہے وہ, اور اس کے بعد ڈائریکٹ آ جاتی ہے وہ چور مسجد, یہ ہو گئی مسجد. یہ اوپر ٹیرس پر بھی اس طرح سے یہ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں, اور سامنے ہی بالکل مسجد ہے.
ماشاء اللہ مزار شریف والی مسجد یاوز.
یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دادا جان نے,
میرے دادا نے مسجد بنائی تھی.
مسجد بنائی تھی,
سنا نہیں ہے میں نے,
کہا جاتا ہے.
اچھا کہا جاتا,
اور یہ اپنا مکان تھا,
میں نے دادا کو دیکھا بھی نہیں ہے سنا بھی نہیں ہے کہ مسجد انہوں نے بنائی, اللہ کرے بنائی ہو تو ٹھیک ہے, صدقہ جاری ہے.
اور اپنا مکان بھی بتایا
ماشاء اللہ الحمد للہ. ہمارا مکان بتایا,
ہاں کہا جاتا ہے یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ وہ مکان ہے.
اچھا
اس کے قریب
دوبارہ چلا, دوبارہ چلا
جی جی.
یہ شیخ طریقہ امیل سنت کے آبائی گاؤں کٹیانہ میں حاضر ہوئے ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جو امیل سنت کے دادا کے وقت کی ہے, غالباً انہوں نے بنائی تھی. یہاں پر یہ حوض بنی ہوئی حوض, یہ گھر کے باہر کا ویو ہے, یہ باہر نکل کر یہ اس طرح سے ہے, یہ تھوڑی سی جگہ کھلی ہوئی ہے, یہ بھی اس کے اندر ہی آتی ہے, یہ یہاں تک یہ پورا آخر تک یہ گھر ہے, اور اس کے بعد پھر بیچ میں ایک گھر ہے دوسرا ہے وہ, اور اس کے بعد ڈائریکٹ آ جاتی ہے وہ چور مسجد, یہ ہو گئی مسجد. یہ اوپر ٹیرس پر بھی اس طرح سے یہ روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں, اور سامنے ہی بالکل مسجد ہے.
ڈارے یعنی کہ کھلے لفظوں میں نہیں ہے
جی
کہ یہ ہمارا آبائی گھر ہے ماشاء اللہ. اب اس گھر کے رہنے والے تو سارے کے سارے 100% دنیا سے چلے گئے. ہمارے اپنے خاندان میں اکیلا زندہ بچ گیا ہوں اور میں کراچی میں پیدا ہوں. اللہ پاک سب کی بے حساب مغفرت کرے, میری بھی بے حساب مغفرت کرے. جب تک زندگی ہے گزارے دنیا میں رہنا ہے. اللہ پاک اپنی رضا کے سائے میں زندہ رکھے اور اپنی رضا کے سائے میں ایمان پر موت عافیت کے ساتھ مدینے میں جلوہ محبوب میں گنبد خضرا کے سائے میں نصیب کرے تو کیا بات ہے. صلو علی
الحبیب. ایک مسجد آپ کو دکھاتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین اور تمام
برکت دے اور اللہ کرے گا یہاں عظیم الشان مسجد جامعات المدینہ مدرسۃ المدینہ وغیرہ وغیرہ یہ سب تعمیر ہوں اور سب کام شریعت کے مطابق ہو اور ثواب بھی ملے اخلاص بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال آیا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی یہ بتا دیں.
دعا قبول ہی قبول ہے. ادعونی استجب لکم, تم دعا کرو تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا. یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے. دوبارہ لے کے پھر وہ قبولیت کے انداز ہم لوگ قبول میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ قبول میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا. نوکری نہیں تھی, نوکری کے لیے دعا کی تو نوکری مل گئی تو دعا قبول ہو گئی. یہ اس میں کوئی شک نہیں دعا قبول ہوئی, لیکن یہ کہ کچھ قبولیت کے اور بھی انداز ہیں کہ دعا سے مصیبتیں ٹلتی ہیں, آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور اس کا ثواب قیامت کے دن بندہ دیکھے گا. جس کی جو دعا قبول نہیں ہوتی اس کا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی, اتنا اس کا ثواب ہے. یوں مطلب ہے کہ قبولیت کے مختلف انداز ہیں. دعا قبول ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے دعا کرنا. الدعاء مخ العبادة حدیث پاک میں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. تو ہمیں دعا مانگنی ہے اور اس لیے مانگنی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے پیارے نبی کا حکم ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرنا یہ عبادت ہے. اللہ رسول کی اطاعت میں دعا مانگیں گے تو ثواب ملے گا. جو چاہ وہ ہم نے وہ اللہ عطا بھی کر دے تو اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. البتہ یہ کہ عدم قبول میں قبول نہ ہونے میں رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ حرام روزی, اور اس سے بچنا. جو اس دور میں جو نا کئی ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے کہ ہم حلال روزی کما رہے ہیں اور وہ حلال ہوتی نہیں ہے, ان کو مسائل نہیں پتا ہوتے, اس وجہ سے یہ حرام میں جا پڑتے ہیں, سود میں جا پڑتے ہیں. کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ سود ہے. تو یہ سیکھنا فرض ہے کہ جو بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بزنس کے ضروری مسائل اس کو جانے, اس کو آتے ہوں. اسی طرح نوکری کرنے والا جو تو نوکری کے مسائل ضروری جو ہے وہ آتے ہوں کا جاننا فرض ہے. اور بھی جو کام وہ کرنا چاہتا ہے تو ضرورت کے مسائل اس کو جاننے چاہیے, ضروری ہے, فرض ہے, نہیں جانے کا گناہ کروں گا. تو یوں بھی بعض اوقات حرام میں بندہ جا پڑتا ہے. اور بھی اس کے کئی آداب ہیں کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، جلدی مچانا، یہ جلدی مچانا جو ہے دعا کے لیے یہ بھی قبولیت میں رکاوٹ ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف اور ممبر شریف کے درمیان والی جگہ کا نام بتائیے. روضۃ الجنہ. حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے. سوال نمبر 3، مسجد قیامت کے دن کہاں جائیں گی؟ جنت میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت خدا بخش اتاریہ میرپور خاص، بنت عامر کراچی، اشرف اتاری ٹنڈو آدم، بنت نعیم اتاریہ کرمپور، نیاز اتاری کالا باغ، محمد خان لاڑکانہ، بنت منیر اتاریہ مصطفیٰ آباد. تمام درست جواب دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن اندازی نکلنے والا نام بنت نعیم قادری کراچی، جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی بیرا سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ سوال نمبر 2، بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے کس چیز کا اندیشہ ہے؟ سوال نمبر 3، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کھجور روٹی تحریک اور ماہ غفل مدینہ، آدھ پون ایک روٹی اسلامی بھائیوں کی تعداد 2332 اسلامی بہنوں کی تعداد 13448 13448 کھجور روٹی سے سحری اسلامی بھائیوں کی تعداد 2060 اسلامی بہنوں کی تعداد 10,440 ماہ کفل مدینہ میں شریک اسلامی بھائیوں کی تعداد 8,962 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 16,318. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دعائے رمضان. جب رمضان المبارک آتا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے:
اللہم
سلمنی من رمضان
وسلم
رمضان لی
رمضان
وسلمہ
منی
اے اللہ
مجھے
رمضان المبارک میں
سلامت رکھ
اور رمضان المبارک کو
میرے لیے
سلامتی والا بنا
اور اسے
مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
الحلیم
سبحان اللہ
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
رب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم
سبحانک اللہم
وبحمدک
وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا
استغفرک
استغفرک
واتوب الیک
واتوب الیک
سبحانک اللہم
سبحانک
وبحمدک
وبحمدک
لا الہ الا انت
لا الہ الا
استغفرك
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد
خوف خدا عشق مصطفى علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ